جب ہمیں یہ جو ہے کچھ سوالات ہیں مطلب جو گفتگو میں مطلب جو فلسفے کے حوالے سے ہوئی ہیں مطلب اس میں پہلا سوال ہے کہ طالبان نے کیا تھا اس میں دو تین سوال میں نے اور ایڈ کر دیے ہیں مطلب ایک سوال یہ تھا کہ کیا ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں اتنے مشکل پیچیدہ فلسفیانہ مباحث کو سمجھنا ضروری. دوسرا سوال یہ کیا حقیقت ریئلٹی اتنی پیچیدہ ہی ہوتی ہے, کیا وہ سادہ ترین نہیں ہوتی کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اور اس گفتگو سے مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دین کے سہن کا انحصار جو ہے فلسفے کے سہن پر رہ گیا, اور اگر ہم فلسفے کا مطلب علم جو ہے حاصل نہ کریں تو دین کے سہن کی تکمیل ممکن نظر نہیں آتی. تو کیا یہ خیال ٹھیک ہے؟
پہلا کوشچن پہلے لے لیتا, تینوں کوشچن ویل کنیکٹڈ. پہلا والا کوشچن ہے وہ یہ کہ کیا پیچیدہ فلسفہ یعنی کہ فلسفے کی پیچیدگیوں کو سمجھ کر ہی ہم زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتے ہیں, یا زندگی اتنی ہی پیچیدہ ہے جتنی کہ فلسفے میں پیچیدگیاں ہیں؟ یہ ہے نا.
جی جی جی,
ایک بار پھر سے پڑھنا. ہم
ایک اچھی زندگی بسانے کے لیے کیا فلسفے کے پیچیدہ اور لکھے ہوئے مسائل سمجھنا کیا ضروری ہے؟
لیکن اچھی اچھی اچھائی جو ہے نا, گڈ جو ہے یا اچھی زندگی, اچھا ایک ریلیٹو ٹرم ہے, اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ جب آپ کہتے ہیں گڈ تو گڈ کے کیا کئی معنی ہیں. السلام علیکم. ہاں میں کلاس میں پریزنٹیشن دوں. ہاں بولو. میں دو گھنٹے. اچھا تو میرا آ جائے شعبے تسلیم سے پہلے, تو ساتھ ہی چلیں. چلو ٹھیک ہے, آ جائیں. ٹھیک کہ پہلے تو یہ ہم لوگ سمجھ لیں کہ گڈ جو ہوتا ہے وہ ایک ریلیٹو, مطلب یہ کہ فرض کر لیں کہ گڈ ہم اچھے کئی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. مثلا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا استاد, اچھا ڈاکٹر, اچھا اچھی مووی, گڈ مووی, اچھی فلم, اچھا کھانا, اچھا چور, اچھا ڈاکو, کچھ بھی. تو آپ گڈ کو کئی سطحوں پر ایویلویٹ کرتے ہیں. مثلا یہ کہ گڈ کو آپ ایویلویٹ کر رہے ہیں پیپر کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا اسٹوڈنٹ, اچھا استاد. تو کیا اچھا استاد سے مراد آپ اس کی ٹیکنیکل سائڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ جو سبق یا جو چیز اسے پڑھانی ہے وہ اسی طرح وہ بیان کر دیتا ہے, یا اچھے استاد سے آپ کی مراد ہے کہ جو آپ کی مارل گروتھ کر دے؟ کیا اچھے استاد سے آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ کو اچھے نمبر دے دے؟ اچھے استاد سے آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ کی شارٹ آف اٹینڈنس کو ختم کر دے؟ تو کئی کئی سب ہو کر آپ اس اچھے استاد کو انٹرپریٹ کر دیں. بہت سارے لوگ ایک استاد کو برا بھلا کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ پڑھاتا ہے, زیادہ پڑھانا چاہتا ہے, اسے اس سے سب نفرت ہے. زیادہ کیوں پڑھاتا ہے؟ ایک استاد اس لیے نفرت ہے, وہ کم پڑھاتا ہے. ایک استاد یہ کہ یہ ڈانٹتا ہے اور زندگی ڈومینیٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو. ایک کہ بالکل ہی یار باش آدمی ہے, اس کے کندھے سے ہاتھ مار رہا ہے, اس کے کندھے سے ہاتھ مار رہا ہے, کیا مطلب. پھر اگر آپ آ جائیں گڈ ڈاکٹر, تو گڈ ڈاکٹر سے مراد یہ کہ آپ ٹیکنیکل سطح پر اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ گڈ ڈاکٹر سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا ڈاکٹر کہ جس کے پاس آپ کی بیماریوں کا علاج ہے. ظاہر ہے کہ وہ آپ کو اگر گالیاں بھی بک رہا ہے تو بھی آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, اس کی اچھائی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک دو ایسے ڈاکٹر ہیں کراچی میں جو اپنی فیلڈ کے منجے پہ ڈاکٹر ہیں, لیکن ایکسپلیسٹلی گالیاں بکتے ہیں آپ کو منہ کے اوپر, ہر قسم کی گالیاں, اور لوگ گالیاں سنتے ہیں اور شراوت چھپ کر کے علاج کرواتے ہیں اور پھر کیا اچھا ڈاکٹر سے مراد یہاں پر کیا ہے, ٹیکنیکلی وہ اچھا ڈاکٹر ہے, وہ ایک اچھا سرجن ہے, ہڈیوں کا ایسا آپریشن کرتا ہے کہ دوسرے نہیں کٹے ہوئے ہاتھ بھی جوڑ رہتا ہے, چل جاتا ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ایک آپ نے کہا گڈ مووی, تو گڈ کو آپ نے ایستھیٹیکلی ایویلویٹ کیا جمالیاتی سطح کے اوپر, پھر اس کے اندر جو فلم میکنگ ہوئی, جو طریقے جو ٹیکنیکس استعمال ہوئی اس کو دیکھنے کے نتیجے میں امپریشن جو ہوا اس میں آپ کی جمالیاتی ہے اس کو اپیل کی. تو اسی طریقے سے جب آپ کہہ رہے ہیں زندگی, تو زندگی کے کئی پرتوں ہیں, زندگی کی ایک جمالیاتی سائڈ بھی ہے, زندگی کی ایک اخلاقی سائڈ بھی ہے, زندگی کی ایک نفسیاتی سائڈ بھی ہے, زندگی کی ایک روحانی سائڈ بھی ہے, نہیں بہت ساری. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اچھی زندگی سے آدمی کیا مراد ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی کا یہ خیال ہو کہ وہ اچھی زندگی ہے لیکن جمالیاتی سطح پر بالکل اس کی زندگی میں کچھ نہ ہو, اور ٹیکنالوجیکل اور کمفرٹ کی سطح کے اوپر کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس, اور کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس لیکن وہ مطمئن ہو, تو کیا اسے آپ اچھی زندگی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ جیسے چینگ جو تھا ایک بہت مشہور جو تھا وہ تھا وائز مین سمجھا جاتا تھا چینگ, تو اس کو امپرر جو تھا اس سے مشورے کرتا تھا. اب ظاہر ہے فون تو نہیں تھا نا, امپرر کو بھیجنا پڑتا تھا, پھر وہ جاتا تھا, وہ چینگ اتنی کمپلیکیٹڈ بات کرتا تھا اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی, تو وہ اپنے ذہین آدمیوں کو بھیجتا تھا, اس میں ٹائم لگتا تھا. وہ چینگ جو تھا وہ رہتا تھا جنگلوں میں اکیلا, تو اس نے بادشاہ نے کہا بھائی تم مجھ سے محبت بھی کرتے ہو, مجھے مشورے بھی دیتے ہو, میں سے مشورہ, تو تم میرے پاس آ جاؤ. بولے میں تم سے محبت نہیں کرتا, میں وزڈم سے محبت کرتا, آئی ایم ان لو آف وزڈم, آئی ایم ناٹ ان لو ود یو. تو مجھے وزڈم سے محبت ہے اس لیے میں انسانوں سے دور رہتا ہوں, کیونکہ لوگوں کے بیچ میں رہنے سے وزڈم ختم ہو جاتا ہے, اور میری وزڈم مجھے بتاتی ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو اس کی جو مدد کر سکتے ہو وہ کر دوں, تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا مجھے تو تم سے محبت ہے, تو بادشاہ نے کہا اس کو اٹھا لے آؤ, زبردستی لے آؤ. بادشاہ کو جب محبت ہو جائے گی اس سے تو خیر نہیں نا, تو وہ جو ہے بادشاہ وہ زبردستی کرنے آئے, تو وہ سب احترام بھی کرتے تھے اس کا. تو اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ نے ہم آئے تو ہیں لیکن ہم تمہیں ساتھ لے کے جائیں. تو اس نے کہا کہ بادشاہ بولے کیوں, بولے بادشاہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں اپنے پاس رکھتا ہے. بولے بادشاہ تم سے محبت کیوں نہیں کرتا, تم چھاؤنیوں میں رہتے تم سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ ہم وائز نہیں ہیں. تو بولے اصل میں تو پھر بادشاہ وزڈم سے محبت کرتا ہے, مجھ سے نہیں کرتا. ہاں یہ بات تو ہے. بولے میں وائز اس لیے ہوں کہ میں یہاں رہتا ہوں, بادشاہ کے پاس گیا تو میری وزڈم ختم ہو جائے گی. تو کیچڑ میں جو ہے کچھوا بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا یہ کچھوے کو تم اگر دھو اور صاف کرو اور اس کو لپیٹ دو شیشے کے ورق میں, وہ سونے کے ورق میں, تو یہ اس کچھوے کے لیے اچھا ہے یا کیچڑ میں رہنا اس کے لیے اچھا ہے؟ تو یہاں کیچڑ میں رہنا اچھا ہے. بولا پھر میرے لیے بھی یہی اچھا ہے کہ میں جاؤں, اور بادشاہ کو وزڈم سے محبت ہے تو بھی اس کے لیے ضروری ہے چلے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ وہ اس کے خیال میں اچھی زندگی کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی جھمیلوں سے دور رہنا. بدھا نے بھی یہی کیا, مطلب عام یعنی کہ چائنیز اور انڈیا یعنی کہ ایسٹرن کنسپشن جتنے بھی ہیں نا وزڈم کے ایسٹ میں, وہ یہی ہے کہ زیادہ چکر بازیوں میں آپ پڑے دنیا ہی تو ختم, پھر دماغ کام نہیں کرے گا. جسے ریلیجیس نہیں میں آپ بتا, اورینٹیشن یہ ہے کہ دنیا کے چکر میں جو اس کی وزڈم ختم ہو جاتی ہے, وزڈم نہیں رہتی اس کی. جو جتنا کیری کرتا ہے نا اسباب اتنی اس کی وزڈم کم ہو جاتی ہے, اور وہ انورس پروپورشنل ہے, انورسلی پروپورشنل ہے. جو بڑھے گی دوسرا گھٹے گا, ایسا ہو نہیں سکتا دونوں بڑھے, دونوں نہیں بڑھتے. اور امپیریکلی آپ دماغ سیٹ کر کے دکھا سکتے ہیں امپیریکلی, کہ بدھا نے چھوڑ دی, بادشاہ چھوڑ دی, جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا. کتنے لوگوں کے اندر یہ ضرورت ہوگی کہ وہ کریں؟ موت آ رہی ہوتی ہے ایک سیٹ لینے کے لیے, کاؤنسلر کی سیٹ لینے کے لیے بھائیوں کو قتل کروا دیتے, بادشاہ تھا, بادشاہ چھوڑ کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. وزڈم ہوگی نا اس کی, کوئی تو وزڈم ہوگی اس کی کہ کہاں لیٹن امریکہ تک اس کی تھاٹ پہنچ گئی. پورے پورے علاقے بدھسٹ ہو اور بڑے بڑے واریئر بغیر جنگ لڑے بدھسٹ ہو. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ اچھائی سے کیا مراد ہے. بہت سارے لوگوں کا اچھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس دو گاڑیاں ہوں, دو سے چار ہو جائیں, چار سے آٹھ ہو جائیں, آٹھ سے ہو جائیں, مطلب زیادہ بڑا گھر ہو جائے, یا کیا اچھائی سے کیا, اچھی زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے اچھائی کے تصورات, اچھائی کی سطحیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی کی بڑی مزریبل زندگی ہو, آپ ہیں یہ تو بڑی مزریبل زندگی گزارا لیکن وہ اچھی زندگی گزارا. ایک آدمی بہت مزے میں ہو, آپ ہیں یہ تو بڑے مزے میں لیکن وہ مزریبل زندگی گزارا. تو پہلی بات تو یہ کہ اچھائی کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھائی, اچھی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے ارادے کے زیادہ قریب ہو وہ ہوتا ہے اچھی زندگی, اور جس کی نہیں ہے وہ اپنا اندازہ کر لیں. اب یہ کہ خدا کے ارادے کے قریب ہے یا نہیں ہے, ظاہر ہے اس کے لیے آپ کے پاس یا تو اتنا علم ہو کہ آپ خدا کے ارادے کو خود ہی پہچان لیں, اور نہیں ہے تو پھر آپ ان لوگوں کو فالو کریں جنہوں نے خدا کے ارادے کو پہچان لیا یا پہچانا اور پریکٹس کر کے دکھایا کہ بھائی دیکھو میں کر کے دکھاتا ہوں, ان کو آپ فالو کریں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی ایسا خاص فلسفے کی ضرورت نہیں, دیکھیں. لیکن ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو لائف ورلڈ جس میں آپ ہیں اس کو پہچانے بغیر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس میں کس قسم کی اچھائی پھل پھول سکتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں روڈ پہ چلنے والے لوگوں سے تو ہم نہیں کر رہے ہیں, میں رکشے والے سے تو بیٹھ کے کانٹوں پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں. میں رکشے میں بھی جب بیٹھتا ہوں تو میں اس سے گفتگو کرتا ہوں, اور اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی وزڈم ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ مجھے بتا کے نکلتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ بتاتا ہے مجھے جو اس نے اپنے لیونگ ایکسپیرینس سے سیکھا ہے, اور کچھ نہ کچھ نصیحت مجھے کر دیتا ہے وہ بھی. تو یہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی وزڈم نہیں ہوتی اور اس نے زندگی نہیں گزاری اور اس نے بس رکشہ چلایا, ایسا نہیں, اس کے پاس بھی ہوئی ہے. لیکن اس سے آپ یہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ دیکھو تم جو ہے نا یہ ماڈرن میکینزم کو انڈرسٹینڈ کرو تاکہ تم پتا چلا سکو کہ اس ماڈرن وے آف اسٹائل جو ہے یا ماڈرن وے آف تھنکنگ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈسنٹیگریٹ کر رہی ہے تمہاری ریلیجیس کلیکٹیوٹی کو, تمہاری سوشل کلیکٹیوٹی کو, تمہاری کلچرل کلیکٹیوٹی کو, تمہاری فیملی کلیکٹیوٹی کو کیسے, یہ آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. یہ تو آپ اس سے تقاضا کریں گے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو اور اس نے کچھ وقت لگانے کا ارادہ کر لیا, وقت بھی لگا رہا ہے معاشرے میں جا کے, وہ کہے گا کہ میں کچھ نالج رکھتا ہوں زندگی سے متعلق ہے, اس کی تو ذمہ داری بنتی ہے نا بھائی, کیونکہ وہ تو جا کے لوگوں کو کہے نہیں میں تو ایسا نہیں سمجھتا, میں ایسا سمجھتا ہوں. ارے بھائی میں ایسا نہیں, رکشہ والا تھوڑی بھی چارہ ہی کہتا ہے میں ایسا نہیں سمجھتا, میں ایسا سمجھتا ہوں. وہ تو جو بھی اسے بتاتے ہیں فالو کر لیتا ہے, وہ تو صرف زندگی کے کچھ سوشل لائف کے جو ہوتے ہیں ان میں اپنے اوپینین دیتا ہے, نالج گورنڈ اوپینین تھوڑی دیتا ہوں. اگر تم نالج گورنڈ اوپینین دے رہے ہو پھر تمہاری ذمہ داری ہے نا بھائی کہ تم نالج گورنڈ اوپینین دے رہے ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے تو خاموشی تم نے کیوں نہیں اختیار کی, پھر تمہارے کو برڈن آئے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ اچھی زندگی بالکل گزاری جا سکتی ہے بغیر فلسفہ پڑھے بھی, لیکن ادراک کے خیر کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کیا صرف فلسفے کے ذریعے ہی ادراک حقیقت ہوتی ہے؟ تو ضروری نہیں ہے, بہت سارے لوگوں نے فلسفہ نہیں بھی پڑھتے وہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم جب کہتے ہیں کہ فلسفہ پڑھا جائے تو اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف لوگوں کے مختلف اوپینین ہوں گے, میں تو کانشیسلی کہتا ہوں کہ میں فلسفہ خیر کی تلاش کے لیے فلسفہ نہیں پڑھتا, کم از کم میں اپنے بارے میں بالکل کانفیڈینٹلی کہتا ہوں. میں کسی فلسفی کو اس لیے تھوڑی پڑھتا ہوں کہ مجھے کوئی خیر ملے گا, ایسا ویسا میرا کچھ نہیں ہے. پڑھتے ہوں گے لوگ مگر میں اس وجہ سے فلسفہ نہیں پڑھتا, میں تو کنٹمپرری ورلڈ آرڈر کو اور سوشل آرڈر کو سمجھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کی پشت پہ یہ فلسفہ ہے, تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ کیا ہے. خیر نہیں ہے یہ مجھے پتا ہے, لیکن میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جس خیر کی ہم تلاش میں ہیں وہ اس سے کنسٹرین ہوتا ہے، ہمارا یہ خیال ہے، ایسا ہمارا ماننا ہے. جی ایکسپلور کرنے کے بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو کہ خاص طور پہ ریلیجیس پیراڈائم کے اندر کنٹمپرری فارم آف گورننس کو، کنٹمپرری فارم آف سوورینٹیز کو اوور سمپلیفائڈ کرتے ہیں، وہ انڈرمائن کرتے ہیں ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر کی کمپلیکسٹی. ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر جو ہے وہ 307 کے اندر گرو کر گیا بہت زیادہ اور بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اس کی پینیٹریشن بھی بہت زیادہ، وہ ہڈیوں تک اتری ہوئی ہے، روح تک اتری ہوئی ہے. اسٹیٹ اسٹیٹ صرف پولیس اور ایس ایچ او اور وہ نہیں ہے، اسٹیٹ آپ کی ہڈیوں تک روح تک اتری ہوئی ہے، اسٹیٹ اسٹرکچر. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ کسی جگہ پہ قاضی کو بٹھا دینے سے اسلام آ جاتا، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا. ایونچولی آپ وہ اسٹرکچر ری انفورس کر دو گے. تو کم از کم جو لیڈنگ لوگ ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے، وہ اسے فالو نہ کریں لیکن انہیں پتا ہونا چاہیے ہاؤ ماڈرن اسٹیٹ فنکشن، وہ کیسے کام کرتی ہے، وہ کس طرح سے. آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو لبرل اسٹیٹ اسٹرکچر کو جنہوں نے ٹف ٹائم دیا ہے، سبسٹینٹیولی ٹف ٹائم دیا ہے، میں اسے نان کیپٹلسٹ تو نہیں کہتا لیکن لبرل اسٹیٹ کو سب سے ٹف ٹائم دیا ہے سوشلسٹوں نے. سوشلسٹوں نے دنیا بھر میں سب سے الٹ کے رکھ دیا انہوں نے لبرل سوشل آرڈر کو جہاں بھی ان کو موقع، یا پھر دیا فیشسٹوں نے. فیشسٹوں نے اور سوشلسٹوں نے زبردست ٹف ٹائم دیا ہے ایسٹرن یورپ میں، ویسٹرن یورپ میں، مختلف جگہوں پر دنیا میں. آپ لیفٹسٹوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ لبرل اسٹیٹ کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، دے انڈرسٹینڈ لبرل اسٹیٹ فار مور بیٹر دین لبرل تھنکر. جن کے چوٹی کے تھنکر ہیں نا سوشلسٹوں کے، جیسے لینن ہے یا ٹراؤٹسکی ہے یا مارکس ہے یا برنسٹائن ہے، جن کو آپ تھنکرز کے طور پہ پیش، وہ لبرلزم کو لبرل سے زیادہ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. انہیں پتا تھا یہ کیسے فنکشن کرتی ہے اسٹیٹ، جب ان کو پتا تھا تو انہوں نے لبرل اسٹیٹ کے وہ جگہوں پر ہاتھ رکھا جہاں سے وہ کمزور ہوتی ہیں، اور جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے الٹ دیا اس اسٹیٹ اسٹرکچر. لیکن یہ سوشلزم کی اپنی کمزوری تھی کہ وہ چونکہ اقدار کی سطح پر لبرل اقدار ہی کی ایک دوسری فارم تھی، اسی لیے وہ زیادہ دن تک سسٹین نہیں کر سکے. تو جو لوگ لبرل اسٹیٹ اسٹرکچر کو اسی لیے قبول نہیں کرتے، لیٹ سپوز کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامسٹ ہیں یا وہ انقلابی ہیں، تو بھائی وہ اسٹیٹ کو سمجھے تو، انڈرسٹینڈ تو کرو اسٹیٹ کو. تم لیڈ کر رہے ہو لاکھوں لوگوں کو اور تمہیں پتہ نہیں ہے اسٹیٹ کیسے فنکشن کرے گی. تم ہزاروں لوگوں کو روڈ کے اوپر لے آؤ اور تم ان سے کہہ رہے ہو یہ اس طرح، کچھ لوگ اگر بیٹھ جاتے ہیں قاضی بن کے تو اسلامی نظام آ، اس طرح تھوڑی آتا بھائی اسلامی نظام. لبرل اسٹیٹ چاہے تو ہر مسجد کے اندر ایک قاضی بٹھا دے، اس کے باوجود لبرل آرڈر مینٹین ہے، کتنی سوفسٹیکیٹڈ ہے. آج میں اور تم جو دنیا میں ہیں اس میں لبرل انسٹیٹیوشن کو رن کرنے والے انتہائی نکمے نالائق اور دو کوڑی کے لوگ ہیں انٹلیکچولی. اس وجہ سے آپ کو بروٹل شکل لبرلزم کی دکھائی دے رہی ہے. اگر وہ 70ویں اور صدی کے یا 18ویں صدی کے لبرل تھنکرز ہوتے تو آپ کو پتا ہی نہیں تھا یہ دو دن کی مار نہیں تھے یہ لوگ جو لبرل اسٹیٹ سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اس طرح ہینڈل کرتے ہیں. یہ تو بہت جاہل ہے, ان کو اپنی ایمانیات نہیں رہی, ان کو ایمان نہیں رہا لبرل ویلیوز کے اوپر خود, جس کی وجہ سے وہ بروٹل ہو گئے کہ ہماری بات مانو ورنہ ہم ماریں گے. اگر وہ اس سطح کا ایمان ان کا ہوتا لبرل انسٹیٹیوشن کے اوپر, لبرل پولیٹیکل آرڈر کے اوپر جس طرح 19ویں صدی کے فلسفیوں کا تھا, تو یہ بہت جلدی ٹیکل کر لیتے, ایون ایران کو بہت جلدی ٹیکل کر لیتے. ایران کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی بعض لبرل تھنگ, وہ ان کے امیرکنز کی ہائی ہینڈڈنیس کی وجہ سے ایران ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو ایران جیسے انقلابی ملک کو بھی وہ کنٹرول کر لیتے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کو ایمان نہیں رہا خود اپنے اس کے اوپر. جیسا ہمارے لوگوں کو اسلام کی سوورینٹی اور قوت کے اوپر ایمان کمزور ہے, اسی طرح ان کا بھی لبرلزم کی ایمان کمزور ہے. اگر ایمان کی سطح پر آپ کا زیادہ ایمان ہوگا ان کا کم ہوگا. عیسائیت تو ایک مرا ہوا وہ ہے, مرا ہوا وہ ہے فش وداؤٹ واٹر ہے, فش وداؤٹ واٹر وہ فش تو ہے لیکن دیر از نو واٹر, وہ کہاں پہ تیرے گا. کیا پوپ کے آنے سے تقریر کرنے سے پوپ کو سلام, اس سے تھوڑی کرسچینٹی آتی ہے. کرسچینٹی کیا وہاں پر کوئی ایک موبلائزنگ فورس ہے یا نہیں؟ یہ تو کوئی موبلائزنگ فورس نہیں. ٹھیک ہے, تو بتانے کا مطلب یہ کہ جیسے رولز کے جو کنٹمپریری ہیں ان میں ایک دو جو امریکن تھنکر ہیں وہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرسچینٹی ہے وہ, تو ایک ایکسپلیسٹ لے رہا ہوں کون سی کرسچینٹی تم بات کرتے ہو امریکہ کے اندر بیٹھ کے, کون سی کرسچینٹی؟ یہ اسے چرچ میں آنے جانے کو تم کرسچینٹی کہتے ہو؟ سر نہیں, رولز بھی کرسچن تھا لیکن اس نے کہا کرسچینٹی وغیرہ کچھ نہیں, وہ پبلک آرڈر ہے, اسے پولیٹیکل ہے, اس کا کرسچینٹی وغیرہ سے کیا تعلق ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ جو لوگ نظام کو چلانے یا نظام کو تبدیل کرنے کے دعوے دار ہیں, ان کی تو یہ ضرورت ہے کہ وہ جانے ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر کو. ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کیے بنا آپ کوئی تحریک برپا کرتے ہو, آپ کوئی جدوجہد کرتے ہو, آپ لوگوں کو روڈ پہ لے کے آتے ہو, آپ لوگوں کو مرواتے ہو, ان کی خیر نہیں. کیوں؟ کیونکہ اتنے لوگوں کو مروا کے پھر تم وہی انڈورس کر دو گے جو تم کر رہے ہو, کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے. تم جس سے لڑ رہے ہو تمہیں پتا تو ہو وہ کیا ہے, تبھی تو تم کچھ کرو گے. اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر مذہبی آدمی کو بٹھانے سے وہ نظام دے, بھائی ایسا تھوڑی تھا. اسٹرکچر کے جبر ہوتے ہیں, علمیت کا جبر ہوتا ہے. تم کسے علم مانتے ہو, کس چیز کو علم مانتے ہو تم؟ علم کیا ہے تمہاری نظر؟ کیونکہ ہمارے نظر میں علم ہی ہے, لیکن یہ کہ جو جس بنیاد پر تم اپنی انسٹیٹیوشنلائزیشن کر رہے ہو اس کے سارے پریمبلز اس سے کنسسٹنٹ ہیں سارے. تو پھر جب اس کے ساتھ سارے کے سارے کنسسٹنٹ ہیں تو یہ ڈھکوسلا پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اسلامی نظام ہے, بولو لبرل نظامی, لبرل نظامی اصل اسلامی نظام ہے. بس سب مذہبی لوگ آ کے بیٹھ جائیں پارلیمنٹ, سارے مذہبی لوگ چلے جائیں تو اسلامی ہو جائے گی کیا پارلیمنٹ؟ پچپن تھے نا بیٹھے, کون سی توپ چلا لی انہوں نے, کون سی توپ چلا لی؟ سرحد کے اندر پوری اسمبلی تھی نا, کون سی توپ چلا دی؟ ایک ہز بار بھی پاس نہیں کروا سکے. ان کو پتہ ہی نہیں اسٹیٹ کس طرح سے کام کرتی ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں لا میکنگ کے پریمبل جو ہے وہ کیا کنسٹرینٹس پیدا کر دیتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ اس کے الگ رنگ کچھ اور کرنے کی حیثیت میں. اور یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ڈیسیزن میکر ہوتی ہے. وہ بھائی پارلیمنٹ پارلیمنٹ ڈیسیزن میکر نہیں ہوتی, نان الیکٹڈ انٹیلیجنسیا ہوتی ہے جو اسٹیٹ کو چلاتی ہے, وہ سارے نان الیکٹڈ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں. پارلیمنٹیرین تو گھڑے گھوڑے ہوتے ہیں, ان کے باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ لا میکنگ کیسے ہوتی ہے, ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. آپ ان کی شکلیں دیکھو نا, آپ کھول لو آپ جا کے ٹی وی, سب کی شکلیں دیکھو صرف, تمہارا دل بتا دے اس کو کچھ نہیں پتا, اس سے زیادہ مجھے پتا. اس کی شکل، اس کی حالت، اس کی عمر، اس قابل سڑے ہوئے روٹن ذہن ہے، روٹن مائنڈ، اس سے تم یہ توقع کرو گے لا میکنگ کرے گی؟ تو بھائی نان الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو جورس اسٹوڈنٹس کے لوگ ہوتے ہیں وہ لا بناتے ہیں، وہ لا بنا کر بل بنا کے دیتے ہیں، یہ نکمے گدھے اس کے اوپر اسٹیمپ لگاتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی کبھار وہ اسٹیمپ بھی نہیں لگا پاتے، اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ اسٹیمپ لگا دیں اس کو، اس میں بھی ووٹ وہ جاتے ہیں ریجیکٹ، یعنی کہ وہ جو ہوتی ہے نا راجماری، اس میں غلط ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں پارلیمنٹیرین، بیچ میں لگا 50,000 ووٹ لے کے آیا ہوں، اس کی ذہنی حالت یہ، وہ تمہارے لیے قانون بنائے، تم اس قانون پہ چلو گے، یہ سوچ کے کہ ول آف دا پیپل ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ تو بھائی پہلی بات جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹک اسٹرکچر کے اوپر، علم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوشل سائنسز ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، یعنی کہ یہ جو پارلیمنٹیرین ہے ان میں سے ایک آدمی کے اندر یہ ضرورت ہے کہ کسی سوشیالوجسٹ کی کریٹک ڈیولپ کر لیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، اس کے دم ہے کہ یہ بتائے مزیلس، مزیلس کا جو ویو ہے سوشل اسٹرکچر کی گروتھ کے بارے میں ٹھیک نہیں، اس کا باپ بھی نہیں بتا سکتا، اس کو پتہ نہیں ہوگا اس کا نام، وہ جا کر مزیلس کا بنایا ہوا سوشل آرڈر انڈورس کر دے گا اور وہ قانون بن کر تمہارے پر مسلط ہو جائے گا، اور یہ داڑھی مذہبی آدمی ہونا یا غیر مذہبی ہونا نہیں، وہ سوشل سائنس کو نیوٹرل ٹیکنالوجی کے طور پہ لیتے ہیں، اکنامکس کو، سوسیالوجی کو، جورس پروڈنس کو، پولیٹیکل سائنس کو، اینتھروپالوجی کو نیوٹرل لیتے ہیں اور سمجھتے میں فیصلہ کر رہا ہوں، تم کہاں سے بھائی فیصلہ کر رہا ہوں؟ خواتین کے بارے میں جو فیمنسٹ ڈسکورس نے جو پیدا کر دیا علم، ہزاروں کتابیں، ہزاروں انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر دیے، ان کے اندر ضرورت ہے کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں؟ ایک اکیلا چنا کیا بھاڑ دھوکے گا؟ یا اس کی پارٹی کے اندر یہ ضرورت ہے کہ وہ کر سکے؟ ہاں ہم بھی یہی کرتے ہیں، خواتین کا عالمی دن بنا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان خواتین کے عالمی دن پہ یہ خواتین کے لیے ہم کچھ کریں، خواتین کے لیے ہم بھی کچھ کریں، یہ انہوں نے اپنا پیغام دیا، کوئی نہ کوئی پیغام نہیں، یہ دن منانا فلاں دن، آج اس کا دن آپ بنائیں، مزدور بچوں کا دن، ہاں بے روزگاری کا دن، کبھی کسی کا دن، کیا کبھی کون بتا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کو تم کیوں رسپونڈ کیے جا رہے ہو؟ تو بھائی تم تو نالج جنریٹنگ باڈی کا حصہ بھی نہیں ہو، تو یہ سمجھ پوری ان کی جدوجہد ہوتی ہے کسی طرح پارلیمنٹ میں پہنچ جائے، پارلیمنٹ پہنچ جائے تو فوراً اسلام، پارلیمنٹ ایک بل پاس کر دے گی، پارلیمنٹ وہ بل پاس کر دے گی اور پھر سب لوگ ہو جائے، سب شریف ہو جائے گا، ایران کے اندر پوری پارلیمنٹ میں مذہبی لوگ ہیں، پاسداران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اوپر ولایت فقیہ بیٹھا ہوا ہے، اور 43% ماڈریٹس کی اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے، 43% انکریز ہوئی ہے ان کی پچھلے 5-10 سال کے اندر، پاسداران کمزور ہوئے ہیں، 43% ویک ہوئے ہیں، ان کی گرپ کم ہوئی، حالانکہ ان کا جو وہ ہے کہ پریزیڈنٹ مذہبی آدمی ہے، زمین پہ سوتا ہے، دو کمروں کے فلیٹ میں رہتا ہے، کوئی عیاشی نہیں کرتا، شریف زندگی گزار رہا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود بتا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ کنٹرول ڈیموکریسی انہوں نے کسی نہ کسی سے آ کر لیجیٹمائز کر لی، اور اسٹیٹ اسٹرکچر میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی سوائے ولایت پر، جب خامنائی اصل آدمی ہے وہ اگر چلا جاتا ہے، اس کی روحانیت ہے جس کی وجہ سے اس میں مذہبیت آپ کو دکھائی دیتی ہے، اس کے بعد نمبر 2 نمبر 3 آتے ہیں ان کو تو دیکھو کیسے منہ کو آتے ہیں، تو آپ ماڈرن اسٹیٹ ہی کی فارم ہے وہ، کوئی وہ اسلامک اسٹیٹ وغیرہ کی فارم نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کمپیئر کر کے دکھا سکتے ہو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح، وہی سارے انسٹیٹیوشن ہیں، ایران کے اندر علماء کا احترام زیادہ ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے زیادہ دن وہ کھینچ جائے گا، جہاں پہ علماء کا احترام بھی نہیں ہے جیسے پاکستان جیسے معاشرے، وہاں کتنے دن دو دن میں جوتم پٹی شروع ہو جائے گی، جوتیوں میں دال بٹے گی. تو بھائی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جس سے مقابلہ کرنا ہے. ایران کے اندر پھر بھی جو ٹاپ لوگ تھے انہوں نے ویسٹرن اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کیا تھا. آپ ان کے رائٹنگ کو پڑھیں تو ان کی اچھی خاصی پینیٹریشن تھی ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر کو، بہت اچھی طرح جانتے تھے. ان کے جو بڑے لوگ تھے متاہری اور یہ منتظہری اور یو نو بہت سارے ایسے لوگ، علی شریعتی اور بازرگان، کافی لوگ جو تھے جانتے تھے، فلسفہ بھی جانتے تھے، انگریزی بھی جانتے تھے، فرینچ جرمن بھی جانتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے جو اسٹیٹ اسٹرکچر بنایا وہ کچھ سالوں کے اندر اس میں جو ماڈریٹس ہیں، جس کو کال ماڈریٹس یا لبرل قوتیں جو ہیں، جو شرح کی امپوزیشن کو وائلیشن آف ہیومن رائٹس کہتی ہیں، وہ لوگ جو ہیں پاورفل ہو رہے ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ فلسفہ پڑھے، لیکن جو آدمی کوئی اسٹیٹ اس کو پتا تو ہو، کیونکہ یہ جو کنٹمپرری ورلڈ اسٹرکچر ہے اور سوشل اسٹرکچر ہے تو سب ویسٹرن فریم ورک سے نکلا ہوا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ سمجھ لو ٹی وی پہ جا کے میں اللہ رسول کا پروگرام کروں گا تو سب لوگ شریف ہو جائیں گے. جو اینکر پرسن ہے نا، اینکر پرسن جو مولانا صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں سالہ سال، وہ ویسا کا ویسی بدماش ہے، بالکل شریف نہیں ہوا. وہ مولانا صاحب سے سوال کرتا ہے، اچھا یہ بتائیں، اب یہ بتائیں، اب یہ بتائیں. او بھائی تم سوال کر رہے ہو، جاؤ نا تبدیل کرو نا اپنی زندگی، یہاں بیٹھ کے دھندا کیوں کر رہے ہو؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے انسان چھپاتا ہے نا اپنی جہالت کہ میں سب کے سامنے کیسے پوچھوں، میں اکیلے جا کے پوچھوں، اکیلے جا کے پوچھوں، ساری دنیا کے سامنے آپ بتائیں. اچھا یہ بتائیں، آرٹیفیشل پرابلمس جنریٹ کر کے مولانا صاحب کے سامنے رکھے گا، سوڈو پرابلم رکھے گا، اب بتائیں، اب بتائیں، اب بتائیں، اس کی بنیاد پہ تنخواہ ملے گی اس کو. اس کے نظریے میں شرافت پھیلے گی، انسانیت پھیلے گی، اسلامیات پھیلے گی. تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے، کہاں سے آتا ہے اس کا پیسہ. وہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آغاز کر رہا ہے، 50 منٹ کر رہا ہے، وہ اپنا وقت کیوں دے رہا ہے وہاں؟ مارکیٹ ڈریون ہے بھائی، وہ سب کچھ مارکیٹ ڈریون ہے. میں آپ کو جملے نہیں بتا سکتا ہوں جو جملے کو بولتا ہے. یو فون والا کہتا ہے میرا اسٹوڈنٹ ہے کہ ہمیں اس ایڈ کے لیے کس طرح کا ایڈ چاہیے. اگر میں آپ کو بولوں تو بہت سارے لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، آفینٹری کر جائیں گے، لکھ کے بھیجتے ہیں وہ یو فون کے ایڈ میں ہمیں کیا چاہیے. وہ ایڈ آتا ہے آپ، وہ ایڈ آپ کے پروگرام کو اسپانسر کرتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے قدر کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا کہ مجھے کون اسپانسر کر رہا ہے. کوئی بھی اسپانسر کرے امپیکٹ ایک ہی نہیں رہے گا. میں اللہ رسول کا کوئی پروگرام کرنے پہنچ جاؤں ٹی وی، میں تو خیر نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن اگر کوئی نیک آدمی پہنچ جائے تو وہ اس سوال سے بے بہرا رہے گا کہ یہ میرا پروگرام کس وسیلے سے پہنچے گا. اور اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اسے پتا نہیں ہے نا کہ سسٹم کیسے فنکشن کر رہا ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ، جب اسے بتاؤ تو اس کی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی. اس کی ذہنی سطح کی حالت یہ ہے، جب اسے سمجھاؤ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے بابر صاحب کہتے ہیں معیار کے مریض کے چار مسئلے ہوتے ہیں. معیار کا مریض، کرائیٹیرین جو ہوتا ہے نا اس کا مریض، کہ پہلا اس کا مرض کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ساری دنیا کا معیار سمجھتا ہے. نمبر ٹو، اپنے معیار کو ساری دنیا کا معیار بھی سمجھتا ہے، یعنی کہ میرے جس معیار میں پورا ہوتا ہوں ساری دنیا بھی اس معیار سے پورا اترتی ہے اور اسی کو معیار مانتی ہے. دوسری، تیسرا، اگر میرا معیار دنیا کے معیارات سے کنسسٹنٹ نہیں ہے تو دنیا کو اپنے معیارات تبدیل کرنے چاہیے. چوتھی، اگر کوئی سمجھائے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کوئی تو سمجھائے کہ بھائی تمہارے ساتھ یہ مسئلہ، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. پہلا، دوسرا ہے کہ اپنے معیار کو ساری دنیا کا معیار سمجھ. تو یہ ہمارے بابا صاحب اسٹوڈنٹ تھے تو ہمیں بتاتے تھے کہ تم لوگ اس سے بچنا. تو تو بلکہ ان کے پاس جو اچھا ٹی وی کے لوگ آتے ہیں کہ آپ آئے وہ لکھتے ہیں بلکہ وہ کتاب کی فارم میں لکھ بھی رہے بہت ان کے بہت سارے اس طرح کی وہ ہے کہ اس میں ویژول نہیں مجھے نہیں معلوم مجھے اچھا ہاں ہاں تو امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ساری دنیا میں علم کی کمیونیکیشن کا فی زمانہ یہی طریقہ ہے تو میں یہ طریقہ کیوں اختیار نہ کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو معیارات کا ارتقا ہوتا ہے وہ نیچرل ہے. یہ پریزمپشن ہے نا آپ کی, دنیا میں جو معیارات کا ارتقا ہو رہا ہے وہ نیچرل ہے. لہذا آپ یہ آ گیا تو مجھے اس سے پورا اترنا, بھائی تو ضروری نہیں ہے نا, ہو سکتا ہے غلط ہو نا. وہ تو تم تو دیکھو کہ تمہاری تہذیب میں کیا رہا, اس میں تمہارے بڑے آدمیوں نے یہ کیا کیا, انہوں نے کیا یہ کیا یا نہیں کیا. ان کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ جو اللہ رسول کا میں یہ بات کر رہا ہوں اس کو پھیلانے کی یا یہ اسپانسر ہوگا ان بدماشوں کے ذریعے, اور یہ بدماش یہ میسج بھی دے رہے ہیں ساتھ میں, تو وہ دیتا کیا در جا کے یا نہیں دیتا انٹیوٹیولی؟ کیا اس میں کوئی کون سی توبے تھوڑی چلانی, دیکھ لو نا. وہ کہے گا کبھی نہیں جاتے, تمہارا دل کہہ دے گا میں خود نہیں جاؤں گا. وہ چلا جاتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں اب کیا کریں, میدان خالی بھی تو نہیں چھوڑنا. سمجھو کچھ لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں غالب مغلوب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. اگر کیچڑ پھینکنے کا مقابلہ ہو رہا اور آخر میں نے پتا پا لی تو تم زیادہ ذلیل ہو نا, کہ تم نے زیادہ کیچڑ پھینک. شرم کی بات ہوتی, شرم کی بات ہے نا جس پہ ہم فخر کرتے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ تو جو انٹلیکچوئل ملاکھڑے ہو رہے ہیں, پہلی بات اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہاں ہاں,
یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مولوی کا درد جو ہے اس کا تو ابھی تک پتہ نہیں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا, لیکن وہ جو اس کے ساتھ اسپانسرشپ کی شکل میں جو چیز لگی ہوئی ہے وہ معاشرے پر اثرات ہے. اب یہ کیا ضروری کرائیٹیریا ہے کہ وہ اظہار کیجیے گا, مجھے نہیں پتا کہ مولوی کا درد اگر نہیں افیکٹ ڈال رہا اثر نہیں چھوڑ رہا تو ضروری ہے کہ وہ چیز کے ساتھ
شکل میں. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ بہت ساری چیزیں, یہ اٹس این انٹیلیجنٹ کوشچن کہ اگر ایک امپیکٹ نہیں ڈالنا تو دوسرا امپیکٹ نہیں ڈالنا. دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے فلسفے میں, اسے ہم کہتے ہیں ڈی ڈیوینائزیشن آف سیلف. صحیح ہے, ڈی ڈیوینائزیشن آف سیلف یہ ہوتی ہے کہ کچھ بیان جو ہوتے ہیں جن کو ہم اکاؤنٹس کہتے ہیں ان کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے. اگر وہ سینکٹیٹی پامال ہو جائے تو وہ بیان اپنے معنی نہیں کھوتا, بلکہ وہ رویہ یا وہ ذات کا پہلو یا وہ رشتہ اپنے وقت کھوتا. یہ ایک دم سے نہیں ہوتا, اٹ ٹیکس ایئرز. جیسے محبت, محبت ایک جذبہ ہے, اس کو بہت بیان کیا اور اس کو شو بھی بہت زیادہ کیا ہے. اب تو اگر فرض کیا تم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اندر اس جذبے کو لے, ٹھیک ہے, اب اس جذبے کو تو بہت زیادہ, اس کی پروفیٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے نا, اس کے پیسے بھی بہت بنا سکتے ہیں, اس کے ساتھ بہت ساری ایکسیسریز لنک کر کے آپ مارکیٹ فنکشنز کو ایکسیلریٹ کر سکتے ہیں. تو محبت کے اوپر کتنی فلمیں بنائی, ملینز آف ڈالر نہیں ٹریلینز آف ڈالر ہیز بین اسپینٹ آن دس ون پوائنٹ ایجنڈا. انسان محبت کرے, لڑکا لڑکی سے محبت کرے, صرف لڑکا لڑکی کی محبت پہ ہی فلم نہیں بنی بلکہ ماں باپ سے محبت پہ ہی بنی, دوستوں سے یو نو محبت کو ایشو لے کر بے شمار فلمیں بنائی گئی دنیا میں, صرف پاکستان میں دنیا میں, اور لوگوں نے دیکھی ملین آف پیپل بلکہ بلینز آف پیپل نے دیکھی وہ فلم. تو سوال یہ امپیریکلی کہ کیا محبت کا تقدس بڑھا یا گھٹ گیا؟ کتنے لوگوں کا خیال ہے بڑھا,
بڑھا یا گھٹا؟ گھٹ گیا
تقدس، گھٹ گیا. اب آپ کہیں کہ یہ تقدس لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ہوا، اس میں فلموں کا گیا، فلموں نے تو ان کو اچھا بتانے کی کوشش کی، اچھا بتانے کی. محبت کرنے والا ہیرو ہوتا ہے، نفرت کرنے والا ولن ہوتا ہے. معاشرے نے ولن زیادہ پیدا کیے یا ولن وہ زیادہ کرے. اور کراچی کے اندر جو فلمیں دیکھی گئی انڈین فلمیں، اس کے نظر بھائی زیادہ بنے یا ہیرو زیادہ بنے؟ ہر آدمی بھائی بننا چاہتا ہے،
ہیرو بن نہیں سکتا،
بھائی بننا چاہتا ہے. تو امپورٹنٹ بات کیا ہے اس کے پاس؟ ایک اس میں یہاں پر آیا ہوا تھا ایک آدمی، تو انڈین تھا وہ، تو اس سے ہماری ملاقات ہے، برٹش کاؤنسل میں ہو گیا تھا، تو اس سے میری بات ہوئی. انڈین تھا وہ، تو اس سے فلم میکنگ کے اوپر آیا، تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ سکسٹیز میں جو تم فلمیں بناتے تھے اور یہ اب یہ جو فلمیں بنا، اس میں کیا کیا فرق ہے؟ وہ ہیرو اتنا ولگیرٹی ہے وہ کیسے آئی؟ تو اس نے کہا دیکھو پہلے جو سیونٹیز میں سکسٹیز میں یا ففٹیز میں ہمارا کیمرہ مین جو ہوتا تھا نا، وہ اس کی آنکھ جو ہوتی تھی وہ ریفلیکٹ کرتی تھی محبت کرنے والی کی، کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کو کیسے دیکھتا ہے. اب اس محبت کرنے والے کی آنکھ ہٹا کے مارکیٹ کی آنکھ لگا دی، مارکیٹ کی آنکھ لگا، تو وہ ویسی ہوگی. اب کیا کریں؟ تو کوئی خوش تو نہیں ہے، ہندو بھی کوئی خوش نہیں ہے. اس بات انڈیا کے اندر بڑی اسٹرانگ موومنٹس ہیں جو ریزسٹ کرتی ہیں اس کو، ایون بی جے پی کے اندر ہیں ایسی موومنٹ جو پروٹیسٹ کرتی ہیں اس کے اوپر. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہونے سے اور بہت زیادہ لکھے جانے سے اور بہت زیادہ باتیں ہونے سے کیا ان کی تقدس بڑھتا ہے گھٹتا ہے؟ اب آپ کہیں نہیں بڑھتا ہے، بڑھتا ہے گھٹتا ہے، میں کہہ رہا ہوں میڈیم کی وجہ سے تقدس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. میڈیم جو تھا، جس میڈیم میں وہ گیا، اس کے نظر میں بدماشی زیادہ تھی. اور بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں نا میں جو ہے اسلام کو پھیلانا چاہتا ہوں، وہ بھی وہی حشر کریں گے جو حشر انہوں نے محبت کر اس جذبے کے، اس جذبے کو بنیاد بنا کے لوگوں نے لکھا بھی بہت، اس سے اتنا امپیکٹ نہیں برا پڑا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تم دیکھ نہیں رہے ہوتے، تمہاری اپنی امیجنیشن، تمہاری اپنے تقدس کے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور تمہارے دماغ میں کیا چلا اور ان کے دماغ میں کیا چلا اور ان کے دماغ میں کیا چلا وہ الگ الگ ہوتا ہے، تو اس کو امپیکٹ آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن ایک چیز تم دیکھ رہے ہو تو وہ کیپچرنگ مومنٹ ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ محبت بھی آتی ہے، محبت کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے، اور محبت کیسے کی جائے گی یہ بھی پیدا ہوتی ہے نا. اسی طرح اسلام کے بارے میں آپ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہی پیدا ہوتا ہے کس طرح کا اسلام، کیسا اسلام، ایسا اسلام جو arrahman.com پیش کرتا ہے وہ زیادہ چلے گا. وہ اسلام جو کہ مولانا صاحب دے رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے اسلام کہ خدا بھی ملا اور وصال سنم بھی، ادھر کے بھی رہے ہوتے. تو اس کے نظر میں اپنی ڈیوینٹی کھو دیتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیم ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میرا صرف خیال ہے، ہو سکتا ہے بالکل غلط ہو، ہو سکتا ہے اللہ نے اس وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا. ٹی وی کی مخالفت کر رہا ہے، ٹی وی سے ہی تو سب جنت میں پہنچے، یہ تو ایک سب جنت میں اس لیے پہنچ بھیج دیے گئے کہ ٹی وی پہ بیٹھے بک بک کرتے رہتے تھے اور ٹی وی پہ نہیں جائے، اس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا. تو شاید میں چلا جاؤں، لیکن یہ کہ میں وہاں آرگیو آؤٹ ضرور کروں گا کہ یہ پتہ نہیں کس طرح کیلکولیٹ ہوا، لیکن یہ کہ ریشنلی ہے ٹھیک نہیں، لیکن یہ کہ یہ تو ایک نظریہ ہی ہے نا، بالکل غلط ہو سکتا ہے. اگر غلط ہے تو بتا دو، تو پہلے تمہیں پتہ چلانا پڑے گا نا یہ فنکشن کیسے کرتا ہے. آؤ بتاؤ ہمیں کیسے فنکشن کرتا ہے. تم کسی ادارے میں جا کے بیٹھو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہو فنکشن کیسے کرتا، اور تم پہنچ جاؤ خیر پھیلانے کے لیے، تو پہلے تم پورا سسٹم کو سمجھ لو، پھر جا کے بیٹھو، تو پھر اچھے بھی لگو گے نا. تم تو پتہ ہی نہیں ہے یہ بھان متی کا کنبا بنا کیسے ہے بھائی، تو تمہیں بلا لیا گیا خیر پہنچانے کے لیے, تم پہنچ گئے خیر پہنچانے کے لیے, تمہیں خیر پہنچانے کے لیے ٹی وی, وہ سیارے چھوڑے ہیں امریکہ نے خلاؤں کے اندر کہ تم بیٹھ کے بک بک کرو ٹی وی پہ, یہ بتاؤ کہ کس طرح قربانی کیسے ہوتی ہے اور بکرے کے دانت کیسے دیکھے جاتے ہیں اور یہ کان اور سیخ اور یہ ہمیں, اور کیا تمہارے خیال میں جب ٹی وی نہیں تھا تو لوگوں کو پتا نہیں تھا بکرے کے دانت کیسے دیکھے جاتے ہیں؟ کیا بکرے کے دانت دیکھے جاتے ہیں اور بکرے کے لیے صحیح بکرے کا انتخاب کیسے کیا تھا؟ ٹی وی نہیں تھا تو لوگوں کو پتا نہیں تھا, 1500 سال تک کیسے پتا چلا بھائی؟ کیسے پتا چلا ہمیں؟ کیسے پتا چلا؟ ہم تو جب 5-6 سال کے تھے ہمیں پتا تھا, ہم اپنے باپ کے ساتھ جاتے تھے, وہ بتایا بیٹا دیکھو دانت ایسے پکڑتے ہیں, بکرے کو ادھر سے پکڑتے ہیں تو یہ ہلتا نہیں ہے, جتنا بھی بڑا بکرا ادھر سے پکڑتے ہیں اس کو, ایسے دانت کھولتے ہیں اور ایسے دانت دیکھتے ہیں, یہ دیکھو یہ دانت اس نے ریتی مار کے گھسے ہیں. تو تم نے کیا کیا اپنے بچے کو چھوڑ دیا, ٹی وی کے آگے بٹھا دیا؟ تو تمہارے خیال میں ٹی وی اگر نہیں ہوتا یہ سب لوگ مسلمان نہیں ہوتے؟ اور اب بہت زیادہ مسلمان ہو گئے, تو تمہیں پتا نہیں ہے نا پھر یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. یہ سسٹم اس لیے کام کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں بیچی جائیں. اس میں ساتھ میں کوئی اللہ رسول کی بات بھی کر دو, گانا بھی چلا دو, نعت بھی چلا دو, خبریں بھی سنا دو, گریوی ہے یہ. اصل میں تو یہ چیز دیکھ رہی ہے اصل, تم بیٹھ جاؤ اسٹاپ واچ لے کے کسی بھی پرائیویٹ چینل کے اوپر صبح شام تک ایک دن کر کے دیکھ لو, اور جب پروگرام آئے تو اسٹاپ واچ آن کرو, اور جب اشتہار آئے تو اسٹاپ واچ آن لے, تو دیکھ لو کتنا کتنی دیر تم اشتہار دیکھتے ہو اور کتنے دیر تم یہ دیکھتے ہو, اور اشتہار دیکھنے کے نتیجے میں کتنا تم ڈیمیج کرتے ہو اپنے آپ. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو آدمی جہاں جائے اس کی ذمہ داری, اگر وہ علم کا دعوے دار ہے, اگر وہ ہماری عام آدمی ہے, ایک عام نوکری پیشہ آدمی ہے, اس کی بات میں نہیں کرتا, وہ بےچارا مجبور ہے, اس کی ذمہ داری نہیں ہے, اسے چھوڑ دے گا اللہ نے. جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے وہ جا کے بیٹھ رہا, اس کو تو خیر نہیں ہے, اس کو تو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. مجھے بالکل ایسا ہی یقین ہے جیسے اس وقت میرے ہاتھ میں یہ پیپر ویٹ ہے, ایسا یقین ہے اس کی خیر نہیں ہے. وہ جا کے بک بک کر رہا ہے, ایک ایسے سسٹم کے اندر بیٹھ کے پروموٹ کر رہا ہے اس کو جس کے بارے میں اس کو پتا نہیں ہے, اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس سے, ایڈورسلی امپیکٹ. اگر تم کہیں پہ جا کے کہتے ہو کہ شراب خانہ آپ نے کھولا ماشاء اللہ بڑا اچھا, لیکن یہ کہ کبھی کبھار ایسا کہ بھارت عبدل افضل کو حلوہ پکا کے بات دیا کرے اور 10 محرم کو حلیمہ, تو تمہارے خیال میں منع کرے گا کیا شراب کھانے والا؟ شراب کھانے والا منع کرے گا؟ خوشی خوشی کرے گا, کوئی خوشی خوشی کرے گا, گلے لگا گا پہلے مولانا صاحب کو, ماشاء اللہ مولانا صاحب تشریف رکھے, اب بھی بنواتا ہوں میں, ابھی تو 12 ربیع الاول نہیں, نہیں ابھی ایک بنا دیتا ہوں ٹوکن کے طور پہ اور ایک حلیم پکا دیتا ہوں, خوش ہو جائے گا وہ, خوش ہوگا, بہت اچھا اپنے کام سے. تو یہ کہ لوگ آئیں گے حلیم بھی کھلائیں گے, یہ حلیم کے بعد ہڈا پبا چھجا گاجا سب میسر, بس جانا تھا کریں گے 12 ربیع الاول کو فری دے گا, اس کے اندر کوئی دم کا پانی پڑ کے ملا دیں, اور اتنی پلائیں گے زیادہ چکر نہ, تھوڑی ملا شیمپین پلا دیں یہ چکر نہ, بالکل نشہ نہ ہو, شیمپین ہم مفت پلائیں, ڈیلز آئیں گی رمضانوں کے اندر, پیکجز آئیں گے رمضانوں کے اندر. لوگ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ بس ایکسپلوائٹ, بھائی مارکیٹ ایکسپلوائٹ نہیں کرتی, مارکیٹ اتنی افیکٹو ہوتی ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ آپ بکرے وغیرہ یہ وہ, تو اگر یہاں پر فری مارکیٹ اکانومی ہے سستے بکرے ملیں گے آپ کو, بقرعید میں حلیم کا سامان سستا ملے گا, محرموں کے اندر سبیلے کے لیے سبیلوں کو فنڈ کریں گے, تو آپ اس کے نتیجے میں اسلام پھیلے گا کیا, شیعت پھیلے گی, بریلویت پھیلے گی, دیوبندیت کچھ نہیں پھیلے گا, مارکیٹ پریویل کرے گی. لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کو بات کو, لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے دینے سے انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا, میں بھائی پیسے دینے سے شیطان دے رہا ہے, دجال دے گا سب سے زیادہ پیسہ, سب سے دجال دے گا نا, یہی سنا ہے نا, دجال جب بھی آئے گا وہ کہے گا مجھ سے مانگو, جو مانگے گا اس کو دے گا, اور جو مانگے گا نہیں اس کو تباہ کر دے گا, مجھ سے نہیں مانگتا اب چیزیں تباہ کر دے گا, فصل نہیں اگے گی, زمین خشک ہو جائے گی, پانی نہیں پلسے گا, یو نو جو مانگے گا نہیں دجال سے اس کی خیر نہیں ہوگی. تو آپ مانگو مارکیٹ سے, مارکیٹ آپ کو دے گی خوب, آپ بکنے پہ تیار تو ہو, لگاؤ اپنی قیمت کتنی لگاتے ہو, مارکیٹ دیکھو کیسا خریدتی آپ, ہر آدمی دکھے گا, ہر چیز دکھے گی, کسی میں بکنے کی زیادہ صلاحیت ہے, کسی میں بکنے کی جتنی ہے بکنے کی صلاحیت ہے اتنا بک جائے گا. تو مارکس نے کہا تھا آل وچ از سالڈ میلٹس انٹو واٹر, ہر وہ چیز جو پگھل سکتی ہے پگھلے گی اس آتش میں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی پیچیدہ ہے, اس کی پیچیدگی کو سمجھ نا ضروری ہے ہر ایک کے لیے نہیں, لیکن جو اس دنیا کو چلانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کم از کم ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے, اور جو یہ نہیں کر رہے ان کی خیر نہیں ہے. وہ یہاں تو گزار کے چلے جائیں گے, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. اور جو بیچارہ عام آدمی گھوم رہا ہے وہ ان کو فالو کرتا ہے, ان کے لیے نعرے مارتا ہے, ان کے لیے کام کرتا ہے, ان کے جلوسوں میں جاتا ہے, وہ شاید بچ جائے, لیکن اگر وہ گیا تو وہ ان کی ذمہ داری انہیں کے اوپر ہوگی. تو پیچیدگی کو دیکھنے کے لیے آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے. اگر آپ نے وقت نہیں لگایا تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کیا آپ سے بالکل شرافت سے ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک. یہ وہ یہ ہوتا ہے لا بنانے کا طریقہ ہے پارلیمنٹ, پارلیمنٹ لا بنا دیتی ہے, لا ہمارے لوگ بناتے ہیں, ہم پر یہ اپلائی ہوتا ہے, اس میں کیا بھائی ایسا نہیں, اتنا سمپلیفائڈ نہیں ہے. اس کے پیچھے جو نالج کے اسٹرکچرز ہیں ان کے اندر جو ڈائنامکس آتی ہے اور ڈائلیکٹکس ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹرانسفارم کرتی ہے پورے کے پورے پولیٹیکل پروسیس کو, وہ ڈائنامکس ٹرانسفارم کرتی ہے پورے پورے سوشل انسٹیٹیوشنز کو, انسٹیٹیوشنز کو ڈی لیجیٹمائز کر دیتی ہے. ہزاروں سالوں سے جو انسٹیٹیوشنز چلے آ رہے ہیں ان انسٹیٹیوشنز کو ڈی لیجیٹمائز کر دیتے ہیں, ان کی جگہ دوسرے انسٹیٹیوشنز کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹریڈیشنل کلیکٹیوٹیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان ٹریڈیشنل کلیکٹیوٹیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو وہ ایک کمپلیکس لائف ورلڈ ہے, اس کمپلیکس لائف ورلڈ کو سمجھے بغیر اس لائف ورلڈ کے اندر جا کر لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنا, لوگوں کو نصیحتیں کرنا, لوگوں کو بتانا, اور اس میڈیم کو سمجھے بغیر لوگوں کو بتانا, اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انسٹیٹیوشن کو جس طرح میں بتایا شراب خانے کو آپ جسٹیفائی کر دیتے ہیں. مولانا صاحب شراب تو نہیں پیتے لیکن مولانا صاحب وہاں گئے تو تھے, تو میں تو یہاں پہ شراب پینے تھوڑی آیا, میں تو حلوہ کھانے آیا, صرف 12 رب الاول کو جاتا ہوں, میں یہاں پہ 10 محرم کو جاتا ہوں, روزہ کھول کے چلا جاتا ہوں حلیم کھانے کے, میں تو لانا بھیجتا ہوں شراب, شراب نہیں پیتا. جس طرح مولانا صاحب ہمارا بھی کیا فرق ہوگا کہ یہ کیا کون سا کس چیز کا اشتہار دے رہے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کہ میرے پروگرام میں کون سا اشتہار دو, کر سکتے آپ اللہ رسول کا پروگرام کر رہے ہیں کون سا اشتہار چل جائے گا, کنٹرول کر سکتے ہیں آپ, جب آپ نہیں کنٹرول کر سکتے کیوں جا کے بیٹھ رہے ہو, میں لوگوں کو سچائی پہنچا تو بھائی 1500 سال تک اسی طرح سچائی پہنچی کیا لوگوں کو, تمہیں اسی طرح پہنچی ہے, تمہارے علماء نے اس طرح ٹیپ ہے آگے تمہیں تعلیم دی ہے کیا, ہارٹ ٹو ہارٹ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے اندر علم ملتا ہے, نو ہاؤ ٹو اسپیک ہاؤ ٹو ہیئر, تینوں چیزوں کے کمبینیشن میں علم ملتا تھا آپ کو. اب آپ نے بٹس اینڈ پیسز میں ملتا تھا کیا, کہ آپ کو دباس سے آ رہی کوشچن کے تھرو رینڈم, وہ بھی کون سا کوشچن, اور وہ بدماش نے کوشچن کیا بھی ہے کہ نہیں, برابر والے کمرے میں بیٹھ کے اس کی مرضی کے فون کر رہا ہے, کہ کون گارنٹی کرے گا کہ جو سوال آ رہے ہیں وہ جینوئن سوال ہیں, معاشرے کے بدماش لوگ ہیں ایک نمبر کے, ان کو تو لائن ملتی ہے یہ کرو کھیل یہ شروع کر دو وہ شروع کر دیتا, کچھ اور لائن بن دو یہ شروع کر دیتا, تو کون کر رہا ہے بھائی وہ سوال, اور تم کیوں سن رہے ہو دوسروں کے سوالات, تمہیں کیا ہو گیا دوسروں کے سوالات سن رہے, اللہ سے سنا پروگرام, تو تم نے اس سوالات کو جاننے کی خود سے کوشش کیوں نہیں کی, ایک آدمی حماقت کی انتہا یہ کہ چیز پہ بیٹھ گئے کھول گئے اللہ رسول کا پروگرام آئے گا, ایک آدمی نے کھٹمنڈو سے کوئی فون کیا, کھٹمنڈو سے یہ جو بکرے کی جو سینگ ہوتی ہے وہ سینگ اگر چھوٹی ہو جائے بڑی ہو جائے تو آپ بہت خوش, تم کیوں سن تمہارے سوال کیوں نہیں اٹھائیے ذہن میں, چلو یار آج یہ پتہ چل گیا بکرے کے سینگ ہے اگر ہاتھ میں آ گئے تو ٹوٹے ہوئے بھی ہو تو کوئی بات نہیں چل رہا. تو یعنی کہ تم اس کا مطلب ہے کہ اڑتی ہوئی بات پتنی کس کے دماغ میں آئی اس مولانا صاحب تک پہنچی, مولانا صاحب نے اس کو رینڈملی تمہیں وہ مل گیا تو تمہیں آج مجھے پتا چلا اسلام کا پتا چلا کیونکہ ایکسیڈینٹلی کوئی بات پتا چلی گئی, ایکسیڈینٹلی کوئی کوشچن ہو رہا ہے وہ تم بھی سن لو, اس سے کیا ہو گیا, اس سے کون سا تمہارے اویئرنیس بڑھ گئی. اور دوسری بات یہ کہ ایک آدمی جب وہاں پر بیٹھ کے وہ کام کر رہا ہے تو وہ پورے پیکج کے اندر دیکھو نا, وہ پروگرام آیا اس پروگرام سے پہلے خبریں آئی تھیں, خبریں سے پہلے اسپورٹس آ رہا تھا, اس کے بعد کیا اس پورے پیکج سے 24 آور کے پیکج میں دیکھو نا وہ کہاں فٹ ہو رہا ہے, پھر پورے اوور آل پیکج کے اندر دیکھو, پھر گلوبل پر پیکج کے اندر دیکھو تو کہاں چلا گیا وہ. تو مولانا صاحب سمجھ گئے ساری پورے 16 کروڑ عوام بیٹھ کے میرا پروگرام دیکھ لیں. یہ جو ایشو ہوتا ہے وہ ناواقفیت سے ہوتا ہے, ہم اس پولیٹیکل اسٹرکچر کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے, ہم اس سوشل اسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, ہم اس ڈیجیٹل اسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور ہم جو ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب چیلنج کرنے کے لیے لوگ پیچھے آ جاتے ہیں بےچارے, اس کے بعد لوگوں کو مروا پر پٹوا کے پھر وہی چیز ایک دوسرے تڑکے کے ساتھ وہی پیش کر دیں. تو اگر آپ میں بھائی یہ نہیں ہے تو خاموش رہو نا, تو کم از کم لیجیٹمائز تو نہیں ہوگا وہ سسٹم. جب آپ سسٹم کے ساتھ گرافٹنگ کرتے ہیں نا تو ایک نیا قسم کا ٹیکسٹ پروڈیوس کر دیتے ہیں, ایک تو ویسٹرن لٹریچر ہے, ایک ویسٹرن لٹریچر کی گرافٹنگ کے نتیجے میں آپ نے ایک دوسرا سطح کا ٹیکسٹ جو کہ سیمی اسلامک اور سیمی ویسٹرن ہے. سب سے بڑا بیریئر وہ ہے جب آپ کہتے ہو اس چیز کو ہلٹ کر رہے ہو تو آپ کا اپنا آدمی گر جاتا ہے اس کے نتیجے میں, آپ کہتے ہیں اور اس آدمی کو گرا رہے ہو تو یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہے, ہمارے اتنے بڑے آدمی کو گرا رہی ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ بھائی جن آدمی نے بغیر ویسٹرن تھاٹ کو پڑھے ہوئے ویسٹرن فلسفے کو پڑھے ہوئے ایک انسٹیٹیوشن کو افرم کر دیا وہ بڑا آدمی ہے اور نیک بھی ہے. اب اس کو پہلے کاؤنٹر کرنا پڑے گا نا آپ کو, تو آپ کا مقابل دو ہو گئے, دوست ہیں آپ کے مقابل میرے, اپنے دشمن کو تو مار آیا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے مقابل سے دوست ہی ہوتے. تو اگر فرض کیا کہ آپ جب کسی انسٹیٹیوشن کو مذہبی ہوتے ہوئے اینالائز کرتے ہیں تو چونکہ آپ مذہبی ہوتے ہیں لہذا آپ کچھ قرآن کی آیات اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں, کچھ احادیث لگا دیتے ہیں, کچھ صحابہ کی زندگیوں کے قصے لگا دیتے ہیں, جوڑ دیتے ہیں اس سسٹم کے ساتھ, نتیجہ ہوتا ہے کہ دوسری قسم کا ٹیکسٹ بن جاتا ہے. وہ اپنی حیثیت اور حیثیت میں ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن وہ سسٹم کے لیے ایک پروٹیکٹیو شیلڈ کا کام کرتی ہے, وہ ایک پروٹیکٹیو شیلڈ میں چلا جاتا ہے. تو یعنی اگر آپ کو اس کو ہٹ کرنا ہے تو پہلے اپنے لوگوں کو مارو, تو دانت بھی آپ کے اور ہونٹ بھی آپ کے, کسے مارو گے اب آپ, اور آپ کا وہ سطح کا کردار بھی نہیں ہوتا نہ آپ کا وہ علم ہوتا ہے, لہذا اگر آپ بولتے بھی ہو تو وہ اس کو سنتا ہی نہیں. طاہر القادری کے مقابلے میں میں کچھ بولوں گا میری کوئی سنے گا, مار کے بتا دیں گے. لیکن طاہر القادری نے جو لیبرل سسٹم کو لیجیٹمائز کر دیا اس کی کیا دلیل ہو تو میں 2 اور 2 4 کی طرح بتا سکتا ہوں, میں بٹھا کے بٹھا لو میرے سامنے بتا دوں گا میں, یہ تم نے لنک اپ کر دیا ہے تو بالکل کانٹرڈکٹ کرتا ہے, بیٹھے گا ہوں میرے ساتھ, حیثیت ہے میری کہ وہ میں بیٹھ گیا ہوں. تو وہ جو لٹریچر پروڈیوس کر دیا اس نے پروٹیکٹ کر دیا نا پورے سسٹم کو, یہ چکر کر دیں.
اس میں جو مطلب بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ اور تہذیب کے اندر جو ہے مطلب ایمان جو ہے خود ایک مطلب علم کا سر چشمہ ہے. ٹھیک ہے اگر کسی آدمی نے فلسفہ نہیں پڑھا, کنٹمپریری ایشوز کو نہیں جانتا, ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا جو مطلب ایمان جو ہے وہ اسے مطلب علم اور روشنی دینے سے خاطر کیوں ہے, تو کیا ایمان میں بھی کوئی مسئلہ ہے علم کے ساتھ ساتھ؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان جو ہم بار بار کہتے ہیں, ایمان جو ہوتا ہے فیتھ ریلیجن کے اندر پریکٹس کیا جاتا ہے. ایبسٹریکشن میں تو نہیں, آپ ایمان تو ہیں, آپ کیری کرتے ہیں ایمان, لیکن ریلیجن از دی انسٹیٹیوشنلائزڈ فارم آف فیتھ. ایمان ایک خدا کو تو یہودی بھی رکھتا ہے, یہودی بھی ایک خدا کو مانتے ہیں, مسلمان بھی ایک خدا کو مانتے ہیں, کرسچن بھی کہتے ہیں ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. ایمان کی سطح اگر فرض کیا ایک خدا کے, سب تھیسٹک ریلیجن ہیں تھیوریٹیکلی, آپ جتنا بھی ڈس ایگری کریں یہودی کہے گا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, کم از کم یہودی تو کافی کلوز ہیں ریلیجس, ان کا جو تصور خدا ہے کافی قریب ہے مسلمانوں کے تصور خدا سے بہ نسبت کے کرسچن کے. تو کیا وہ ایک ہی طرح فیتھ کو پریکٹس کریں گے کیا؟ ریلیجن بتائے گا نا فیتھ کو کیسے پریکٹس کرنا, تو پروفیٹ کی سننا آئے گی, صحابہ آئیں گے, ان کی زندگیاں آئیں گی کہ کیسے اس ایمان کو پریکٹس کیسے کریں گے آپ. یعنی ایک آدمی ایمان رکھتا ہے لیکن اسے منافق کہتے ہیں, کہاں نا منافق, کیوں کہا؟ کیونکہ وہ پریکٹس نہیں کر رہا فیتھ کو ویسے, اور پروفیٹ دیکھ کے بتا سکتا ہے یہ پریکٹس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ریلیجن جو ہے وہ ایک ریشنل لے کے آتا ہے کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو پریکٹس فیتھ, لہذا ریلیجن ایک علمیت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. صرف آپ کے کنسینشوس بلیف کے اوپر نہیں کھڑا ہوتا, وہ کنسینشوس بلیف کے ساتھ ایک علمیت بھی ہوتی ہے ریلیجن کے ساتھ, اور ریلیجن اپنی علمیت لے کے آتا ہے اور آپ کے جو بنیادی آنتھولوجیکل کوشچنز ہیں ان کے جوابات دیتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ حقیقت یہ ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور یہ وائلیشن ہے اور یہ حدود اللہ ہے اور ان کو تم نے وائلیٹ کیا, تو یہ کس بنیاد پہ آپ اسے مانیں گے اگر آپ اسے علم مانتے ہیں. اگر آپ کہیں نہیں نارمل معاشرہ یا نارمل سیل جو ہوتی ہے وہ تو فرائیڈین سائیکو ڈائنمک ماڈل کی بنیاد پہ پتہ چلتی ہے, وہ کہ آپ اسلامک علمیت کو کوشچن نہیں کرتے, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ فرائیڈین سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ یا فرائیڈین سائیکو انالیسس کی میتھڈالوجی اڈاپٹ آپ کر لیں اور اسلامی علمیت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا؟ کیا نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. تو جتنا زیادہ انسٹیٹیوشنلائزیشن سائیکو ڈائنمک ماڈل کی بنیاد پہ ہوگی وہ ریپلیس کرے گی اسلامک علمیت کو اس دائرے کے اندر. ہاں بالکل نارمیلٹی کی, اب آپ دیکھیں نا تو نارمیلٹی کی ڈیفینیشن انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی کیلیفورنیا جو ہے ہر سال ایک ڈیفینیشن دیتا ہے نارمیلٹی کی, وہ ڈیوڈسن کہتا ہے اور ہلگارڈ کہتا ہے کہ دنیا میں 33% لوگ بھی پورے نہیں اترتے اس پر, اس ڈیفینیشن ہر سال ریوائز ہو جاتی ہے, ہر سال نارمیلٹی کی ڈیفینیشن ریوائز ہوتی رہتی ہے اور پوری دنیا میں 33% لوگ بھی اس پر پورے نہیں اترتے. تو آپ وہ اسٹینڈرڈ مانی جاتی ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ جب کسی علمیت کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دوسری علمیت برقرار نہیں رہتی, علمیت کی کاسٹ علمیت ہی ادا کرتی ہے, علمیت کی کاسٹ علمیت ادا کرتی ہے, علمیت علمیت کو ریپلیس کرتی ہے. موجودہ زمانے میں اسلامی علمیت کی کوئی وقت باقی نہیں رہی سوائے اس کے کہ آپ مذہبی ریچولز کیسے ادا کریں, سوائے اس حد تک اس سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی مولانا صاحب کی صرف اس بات کو لوگ توجہ سے سنتے ہیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں اور حج کیسے کروں اور کیا کہتا ہے روزہ کیسے رکھوں, زکوٰۃ وہ اپنے خود ہی اپنے اندازے سے بتا دیتا ہے, اس میں مال جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور جہاز وہ بھی اپنی مرضی کر لے گا کیونکہ اس میں بھی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے, اور میں روزے میں تو میں تھوڑا بہت پیٹ میں درد ہوگا بھوک نہیں کر لیتا ہوں کوئی بات نہیں, اور نماز پیٹ پیٹ میں درد ہے چلو کوئی بات نہیں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں, پڑھ ہی لیتا ہے نماز کسی طرح, نماز روزہ اور حج حج میں مزہ بھی آتا ہے، کھجوریں ملتی ہیں کھانے کو، تفریح ہو جاتی ہے، گاتے ہوئے الیکٹرا ٹیلی ویژن بھی خرید کے لے آتا ہوں اور یہ کہ آب و زمزم بھی لے آتا ہوں، تفریح ہو جاتی ہے، ایک آب و ہوا تبدیل ہو جاتی ہے، مزہ الگ آتا ہے، گھومنا پھرنا اچھا ہوتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا. ہاں اور یہ کہ میراتھن جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں، میراتھن کیوں ہو؟ اس لیے کہ وہ حج بھی تو کرتے ہیں عورتیں مرد ساتھ، تو اس لیے میراتھن ہونی چاہیے، تو اس طرح کی میراتھن ریس بھی ہو جاتی ہے، صحت بھی اچھی رہتی ہے، اس لیے حج بھی کر لیتے ہیں. اس میں پوچھ بھی لیتے ہیں کہ اب یہ کروں ابھی کیا، اب یہ احرام باندھ لوں نہیں، تولیے کا باندھ لوں نہیں، اس کا باندھ لوں، اس میں جیسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک قدم یہ جو ہے ایک بال برابر چیز بھی یہ بغیر اللہ اور مولانا صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھا دیا. وہ جو زندگی پوری ہے اس میں خود ہی پیسے خود ہی چلا رہے. تو جو بالکل ریلیونٹ چیز کو بہت ریلیونٹ بنا دیتے اور جو بہت بڑا دائرہ ہوتا ہے اس میں خود ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے خود اختیاری اشتہار کی بنیاد. کیوں؟ کیونکہ وہ علم کے دائرے میں باہر ہے. وہ اس میں تو سائیکالوجی ہے، سوسیالوجی ہے، فارماکالوجی ہے، جینیٹک انجینئرنگ ہے، یہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ علم کا تعلق خیر سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو کچھ جو کنٹمپرری علم ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہ انسٹرومینٹل ہے، مقصد کا تعین نہیں کرتا، وہ مقصود بالذات ہے. یہ فارماکالوجی میں جو بھی گروتھ ہو رہی ہے وہ فارماکالوجی کے پیرامیٹر کے اندر ہی سیٹ ہو رہی ہے. تو کسی دوسرے یعنی فارماکالوجی کے باہر کی علمیت سے اگر تم نے فارماکالوجی کے علم کو جانچا تو اس کی گروتھ ختم ہوئی. اسی طریقے سے کیمسٹری کے اندر جو علمیت پنپ رہی ہے، پھل پھول رہی ہے، وہ کیمسٹری کے ڈومین کے اندر ہی پنپ اور پھل پھول. لیکن اگر تم نے کسی باہر کے ماڈل سے اس کو جانچا وہ رک جائے. تو آئی اے کیا کہتا ہے؟ آئی اے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ تو اس کے پیچھے تو کنٹمپرری جو نالج ہے اس کے پیچھے تو مارکیٹ کھڑی ہوئی ہے. جس علم کے پیچھے مارکیٹ کھڑی ہو جاتی ہے اس میں گروتھ ہوتی ہے، جس علم کے پیچھے سے مارکیٹ چلی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مارکیٹ نے نئی فیلڈ آف نالج جنریٹ کر دیتی ہے. مثلا ایک آدمی نے کسی طریقے سے دو شیشے جوڑ کر ان کو کس طرح ریلیٹ کر کے دیکھا تو یہ بڑا نظر آیا. تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ مائکروسکوپ. اس نے بنا دیا فرض کیا کسی سائنٹسٹ نے بنا لیا. تو کیا وہ سائنٹسٹ وہ مائکروسکوپ کو جو اس نے ایک بنا لیا ہے کسی طرح پوری دنیا میں بنا بنا کے پھیلا سکتا ہے؟ اس کو تو پھر ایک ایسے لوگ چاہیے جو کہ سلینڈر، المونیم کے سلینڈر، لوہے کے سلینڈر، گلاس کے سلینڈر، تانبے کے سلینڈر جس کے اندر وہ لینسز فٹ ہوں، بنانے والے چاہیے. اور ایسے بھی لوگ چاہیے جو کہ لینس کی میگنیفائنگ پاور کو انکریز کرتے چلے جائیں. ایسے لوگ بھی چاہیے جو ان سب چیزوں کو اس طرح ایفیشینٹلی ایڈجسٹ کریں کہ وہ پورٹیبل ہو جائے اور ہینڈی ہو جائے اور اس طرح بنائے کہ وہ سستا بھی ہو اور پھر ملینز آف مائکروسکوپ بنائے. تو اس کے نتیجے مائکرو بایولوجی ڈیولپ ہو جائے گی، بایو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو جائے گی، جینیٹک انجینئرنگ ڈیولپ ہو جائے گی. ہو سکتی تھی ڈیولپ وداؤٹ مائکروسکوپ. اور یہ اتنے سارے مائکروسکوپ بنائے تھے کیا اس سائنٹسٹ نے؟ مارکیٹ میں بنائے تھے. اور مارکیٹ میں اس مائکروسکوپ بنانے کے لیے جتنے لوگ تھے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کس بنیاد پہ منسلک تھے؟ علم کی بنیاد پہ منسلک تھے. کس بنیاد پہ؟ مارکیٹ انٹرسٹ کی بنیاد پہ. تو مارکیٹ انٹرسٹ کو کی بنیاد پر ہارمونائز کرتی ہے اور اسٹرکچرز آف نالج جنریٹ کرتی ہے اور وہ نئے نئے اسٹرکچرز آف نالج جنریٹ ہوتے چلے جاتے ہیں جس کے پیچھے مارکیٹ کو آپ نکالیں گے علم ختم ہو جائے گا. ابھی نکال دو مارکیٹ کو، ختم ہو جائے گی گروتھ فارماکالوجی میں، ختم ہو جائے گی گروتھ کیا کہتے ہیں بایو کیمسٹری. ابھی آپ دیکھیں کیمسٹری کو اتنا بوسٹ کیوں ملا؟ کیا آپ کے خیال میں مارکیٹ انٹرسٹ کے بغیر کیمسٹری یا کیمیکل انڈسٹری میں اتنی گروتھ ہو سکتی تھی؟ یہ جو آپ چیزیں خریدتے ہو اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ چیزیں خراب نہ ہو یا خراب ہو دیر سے کہ وہ اپنی جگہ سے جہاں پہ وہ بنی ہے وہاں سے بازار تک ہے اور بازار سے وہ جب بکیں تو وہ وہاں تک پہنچنے تک برقرار رہے، یہی ہے. تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا نا، اس کے ساتھ دودھ کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا. دودھ پڑنا خراب ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. خدا تو نہیں چاہتا نا کہ زیادہ دیر تک یہ رہے، خدا نہیں چاہتا. تو آپ کرو جی، کیسے خدا نہیں چاہتا کر کے دکھاؤں. کیمیکل ڈالے، وہ کیمیکل کمپوزیشن نہیں رہتی جو کہ اوریجنلی اس کی کیمیکل کمپوزیشن ہے. آپ بتاتے تو اس کیمیکل کمپوزیشن سے آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. کون ہو جو تم کہہ رہے ہو؟ ہو سکتا ہے 30 سال بعد اس کا امپیکٹ ہوتا ہو. ماں کا دودھ جو انسان پیتا ہے نا، 60 سال تک اس کا امپیکٹ رہتا ہے ہیومن باڈی، 60 ایئرس تک ماں کے دودھ کا اثر انسان کے جسم میں فزیکلی بایولوجیکلی 60 ایئرس تک رہتا ہے. تمہیں کس نے بتا دیا کہ ٹیٹرا پیک میں تم دودھ پی رہے ہو اس کا امپیکٹ 30 سال بعد جا کے تمہیں نہیں ہوگا؟ 30 سال بعد لکوا ہو گئے، 30 سال بعد تمہیں یو نو باڈی ٹیڑھی ہو گئی، تمہاری ڈیفارم ہو گئی، آرتھرائٹس ہو گیا. تمہیں کیا پتا سانڈلنگ جو اس نے کیا وہ تو امیڈیٹ کانسیکوینسز کو جج کر رہا ہے، یا زیادہ زیادہ پروجیکشنز بنائے گا. پروجیکشن غلط بھی ہو سکتے ہیں. آج جیسے وہ ہوجے ماریا سبرٹ کہتی ہے کہ جو گڑ ہوتا ہے اس کو ریپلیس کیا شکر نے. شکر زہر ہے، اٹس وائٹ پوائزن، اٹس پوائزن. لیکن شکر کو پریفر کر رہے ہیں. تم کہتے ہو یہ دنیا بڑی ریشنل ورلڈ، ریشنل ورلڈ ہے، یہ ریشنل لوگ ہیں، یہ زہر کھا رہے ہیں اور گڑ کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے گڑ خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ گڑ بہت دیر تک چلتا ہے، پتا ہے گڑ کی سسٹینیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتا وہ. لیکن شکر کے مقابلے میں اگر کمپیئر کیا جائے تو گڑ خراب ہو جائے گا. یعنی کہ سسٹین کرنا اور بلک کے اندر اس کو پروٹیکٹ کرنا مشکل ہے. گڑ فوڈ ہے، پورا کا پورا فوڈ ہے وہ. اگر تم صرف گڑ کھا لو نا تو تم مرو گے نہیں، اسٹارویشن سے مرو گے نہیں، اور اس کو کیری کرنا بھی آسان ہے. اگر تم شکر کھائے تو انشاءاللہ بچ تو جاؤ گے لیکن شوگر ہو جائے گی یا کچھ ہائی بلڈ پریشر، کچھ نہ کچھ بدماشی ضرور ہوگی تمہارے پاس. کچھ نہیں تو پیٹ میں کیڑے ہی ہو جائے گی. ہاں، بتانے کا مطلب یہ کہ شکر مارکیٹ اس کا پوٹینشیل زیادہ ہے بہ نسبت کے گڑ کے. اس لیے گڑ آبسولیٹ ہو گیا مارکیٹ سے اور یو نو شکر زیادہ ہے. اب گڑ کھانے والے کو انفیریئر سمجھتے ہیں، گھٹیا، انسیویلائز، گھٹیا لوگ. جو گڑ کی چائے پیتے ہیں گھٹیا لوگ ہوتے ہیں.
چائے بھی نہیں ہوتی اور وہ تلخی بھی اس کے اندر ہوتی ہے.
ہماری بیوی جو تھی، مجھے بھی میرا بھی یہ خیال تھا کہ حیدرآباد گڑ کھانے والے ذرا گندے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جاہل ٹائپ کے لوگ. تو اس نے بتایا کہ تم کتنے سال سے چائے پی رہے ہو؟ میں نے کہا کبھی تو آپ پی لیتا ہوں. میں 6 سال سے گڑ کی چائے پلا رہی ہوں، آج تک پتہ نہیں چلا. نہیں مجھے تو پتہ ہی. تو 2-3 سونف کے دانے میں ڈال دیتی تھی، مجھے پتہ ہے کہ خوب چائے پیوں گا. اور گڑ پینے والوں کو کنڈیم بھی کرنا تھا کہ نہیں گڑ کے چاول کیوں بنا دیے یار، اسمیل آ رہی ہے مجھے تو. اسی میں اسمیل آتی ہے، تو اسی میں اسمیل آتی ہے، میں تو نہیں کھاؤں گا. تمہیں چائے میں تو اسمیل نہیں آتی، چائے 6 سال سے تم گڑ کی چائے پلا رہے ہو. تو یہ اس کو کلچرلی انفیریئر بنا دیا. اربن سوسائٹی کے لوگ گڑ کھانا گندی بات ہوتی ہے، شکر کھانا سپیریئر، ہائی کلچر. کیوں؟ کیونکہ وہ انڈسٹریل گڑ ہے اور یہ گڑ ہمارے روایتی طریقوں سے آتا ہے، تو یہ گھٹیا چیز کچھ ہوتی ہے. تو میں کون سا میرے میں کون سا شریف ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جو بھی مارکیٹ کے اندر چیز ہے، چاہے وہ دودھ ہے، چاہے وہ گھی ہے، چاہے وہ تیل ہے، اب تیل کو صاف کرنے کے لیے، اس کو کلر ختم کرنے کے لیے آپ کتنے کیمیکلز اس میں ڈال دیتے ہیں، اس کے امپیکٹ ہے نا، اس کے نتیجے میں پھر آپ جاؤ فارماکولوجی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. تو کیمیکل انڈسٹری میں جو گروتھ ہو رہی ہے وہ مارکیٹ پرزرویشن کے لیے ہو رہی ہے، مارکیٹ انٹرسٹ کی پرزرویشن. اگر اس میں مارکیٹ کو نکال دو تو آرام سے گر جائے گا سسٹم. تو بہت ساری چیزیں اس وجہ سے گرو کرتی ہیں کہ اس کے پیچھے مارکیٹ ہوتی ہے. اب آپ کے علم کے مسئلے کو بغیر پرابلمٹائز کیے آپ اسکولوں کو تباہ کرنا شروع کر دیں. سمجھ میں آئے گا کسی کے کہ کیا کر رہے ہو بھائی، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ پتہ نہیں کون کر رہا ہے. اگر ہم دل پر محال مان بھی لیتے تو کون سا اس سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں کھل جائے یا بند ہو جائے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری تو علم کی ڈیفینیشن ہی وہی ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں علم کیا ہے، نہ تم نے کبھی سوچا، نہ تم نے اس پہ کچھ لکھا، نہ تم نے اس پہ کچھ بولا، تمہیں کچھ پتا ہے. ایونچولی تم پانچ سال بعد خود ہی کھول دو گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے میں دم ہی نہیں ہے، تم نے کام ہی نہیں کیا وہ اس کے اوپر. تو تم تو بدھی اور بدھی کا شوربہ دو یعنی کہ دن کی مار نہیں ہو. اصل شکست ہوتی ہے آپ کو علم کے میدان میں. اگر علم کی سطح پر آپ نے اپنا سکہ بٹھا دیا تو ابھی آپ کو مار پڑ بھی رہی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بس 15 سال بعد پریویل کرتے ہیں. اگر آپ علم کی سطح پہ مار کھائے گئے تو آپ قبضہ کر لیں کسی علاقے پہ، اپنے ہاتھ سے آپ کریں، اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹیں گے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میدان آپ نے خالی چھوڑا ہوا. اور دوسری یہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کمپلیکسٹی آف نیشن اسٹیٹ کو، انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں ماڈرن انسٹیٹیوشن کو، انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں ماڈرن نالج کے اسٹرکچرس کو. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کانفلکٹ کی جو بنیاد ہے وہ پاور ہے، کچھ ٹیکنالوجی ہے، یا کچھ اسٹیٹ امپورسنگ باڈیز کا آپ کے ہاتھ میں نہیں. اصل مار آپ کو پڑی ہے علم کی سطح پر، اور اس علم کی سطح پر مار اس لیے پڑی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اپنا علم بھول گئے. آپ نے نمبر ون اپنے علم کو کمتر سمجھا اس علم سے، اور اپنے علم کو کسا اس علم کی بنیاد پر جسے آپ ویلیو نیوٹرل سمجھتے ہیں. علم نیوٹرل نہیں ہوتا، علم میٹا فزیکلی لنکڈ ہوتا ہے.
ابھی کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں مطلب روشنی کے اندر بھی تھے اور روشنی سمجھتے تھے وہ ان تمام اداروں کے اندر ڈریس ہو گئے، جبکہ مغرب کے اندر ہی پیدا ہونے والے لوگوں نے بتایا کہ جیسے کون کہتا ہے کہ ذریعہ خود ایک پہ ہاں، تو اس کی کیا اس کی کیا وجہ وہ وہاں تک کیوں نہ پہنچ سکتے؟
نہیں بعض ایسے ہیں وہاں تک پہنچ گئے، وہاں تک پہنچ گئے لیکن کہ یہ نہیں کروں تو کیا کروں. سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے نا، مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ کام بتائیں، کام بتائیں، کس کو کھاؤں؟ جن کا نا بوتل نکلا مجھے بتاؤ، کام بتاؤ ورنہ کھا جاؤں گا. اچھا کام یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو، اگر کام نہیں بتاؤ تو اس میں کھا جاؤں گا ورنہ مجھے جو ہے نا آزاد کر. انہوں نے کہا کہ اچھا ہے تو اکثر یہ لوگ چھنی لے کے بیٹھ جاؤ اور یہ سارا جو سمندر کا پانی ہے نا اس کو نکال خالی کرو. چھنی سے وہ اپنا پانی نکالتے ہیں اور جب اس کو ضرورت ہوتی کام کرواتے ہیں. تو ان کی چھنی لے کے بیٹھے ہیں سب اپنے ہاتھوں میں خالی کر رہے ہیں، کام کرنا ہے نا ان کو. نہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ عام طور پر ماڈرنزم کے نتیجے میں جو پرابلمس پیدا ہوتے ہیں ان کو ایکسیڈنٹس کے طور پہ لیتے ہیں، یعنی کہ ایک شارہ ہے جو چل رہی ہے, اور شاہراہ روڈ جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ وہ منزل تک پہنچا دیتی ہے, لیکن کبھی کبھار اسی روڈ پر ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر روڈ پہ نکلنا تو آپ بند نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر وہ ماڈرنزم کو ایک شاہراہ کے طور پہ لیتے ہیں, اور ماڈرنزم کے نتیجے میں جو پرابلمس پیدا ہوئے, یو نو, بروٹلائزیشن, ٹیکنالوجی پرابلم, لمیٹیشن, ایکسپلائٹیشن, انہیں وہ روڈ کے اوپر جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کے طور پہ لیتے ہیں. ہاں نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایکسیڈنٹ ہے, اور دی پرابلم آف موڈرنیٹی ول بی ڈیرائیو فرام موڈرنیٹی ان اٹس سیلف, عام طور پر یہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ ریلیجن کو بھی ماڈرنزم, یعنی کہ اگر وہ ریلیجس ہیں تو کہتے ہیں ریلیجن بھی ماڈرنزم ہی کی ایک شکل ہے, اور بتاتے ہیں کہ بھائی اس کی فوراً ایک لگا بندہ پٹا ہوا آرگیومنٹ کہ قرآن آخری کتاب کیوں ہے, کیونکہ انسانی ذہن کا اتنا ارتقا ہو گیا تھا. ابھی تو ہمارے مذہبی لوگوں نے انسانی ذہن اتنا چمپوٹ تھا کہ اس کو پتہ نہیں چلنا تھا. بھائی ایسا نہیں تھا, انسانی ذہن جو تھا وہ زیادہ ریفائنڈ اور کم ریفائنڈ نہیں, پیرامڈ جنہوں نے بنائے تھے وہ گدھے نہیں تھے, ذہین لوگ تھے وہ, بہت ان کے علم بہت اونچا تھا, ان کو پتا تھا کیسے کنٹرول کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی تھے جو ایئر کو کنٹرول کرتے تھے سکسیس کے تھرو, صفائی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی تھی. سب کانٹیننٹ کے اندر ایسے لوگ تھے, آرکیٹیکٹس تھے جو ایسی آرکیٹیکٹ جانتے تھے کہ آپ کو آواز دینے کی ضرورت نہ پڑے. بادشاہ جہاں بیٹھتا ہے, یہ جو گول کنڈے کا جو بادشاہ کا جو محل ہے حیدرآباد میں, وہ 100 سیڑھی ہیں اس میں, یہ سمجھنے کے تھرڈ فلور پہ پہنچ بیٹھا ہوا ہے بادشاہ, اور آدمی نیچے کھڑا ہوا ہے جس سے اسے بہت گفتگو کرنی. آپ ہلکی سی تالی بجائیں گے نا اوپر آواز دیں, تو بادشاہ چیخ چیخ کے بات کرے گا کیا, اور بادشاہ چیخ چیخ کے بات کرے گا, اور بادشاہ نیچے بیٹھ جائے تو بےزتی ہو جائے گی. تو بادشاہ اوپر بھی بیٹھے اور آواز اس کو آئے, سانپ کی آواز تک آتی ہے. کیسے آرکیٹیکٹ, اب آپ نے نہیں زمانہ بدل گیا, یہ آرکیٹیکٹ دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے اس کی, اس کا تو دماغ تھا. پہلی بات تو یہ کہ یہ تو بالکل بیسک آئیڈیا ہی ٹھیک نہیں ہے کہ انسان کی گروتھ ہو گئی ہے, وہ پیرامڈز انہوں نے کیسے بنائے آپ کو یہی نہیں سمجھ میں آتا. کچھ لوگ, کچھ فزکس یہ کہتے ہیں کہ بھائی فزکس کے اندر ایک میتھڈالوجی ہے کہ میٹر ڈس انٹیگریٹ ہو جائے اور پھر ری انفائی. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ انٹروپی چینج ہوتی ہے, اگر آپ ایک تھیلی میں برف بھر کے لہروں کے سامنے رکھ دیں تو لہریں جب اس سے ٹکرائیں گی تھیلے میں سے تو ریت نکل جائے گی, پھر لہریں آئیں گی تو پھر ریت تھیلی کے اندر چلی جائیں گی, لیکن پوری ریت ایگزیکٹلی اس طرح کبھی نہیں جائے گی. اسے فزکس میں کہتے ہیں انٹروپی چینج, کہ ایک چیز جب ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں جاتی ہے تو انٹروپی ہوتی ہے, چینج ہوتی ہے, یعنی کہ لاس آف انرجی ہو جاتا ہے, لاس آف سسٹم ہو جاتا ہے. تو وہ جو سسٹم کی وجہ سے, تو وہ پرابلم کا کیا حل پیش کیا جائے گا, تو آپ کو یہ تک تو پتہ نہیں چل رہا سپر کمپیوٹر رکھنے کے باوجود کہ وہ بنائے کیسے ہیں. انہوں نے آپ کہہ رہے ہو کہ اب آج کا انسان زیادہ ریشنل ہے, تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک کے کھڑے ہوئے ہیں, ہزاروں سال ہو گئے ان کو, تو بتا یہ کہنا کہ وہ انٹلیکچولی ویک تھے. اب ہمارے یہاں کے لوگوں نے تو کہنا شروع کر دیا نا, وہ ہسٹوریزم کو جسٹیفائی کر دیا انہوں نے, قرآن کی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے ہیگیلین ہسٹوریزم کو جسٹیفائی کر دیا انہوں نے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس تلوار سے تم جس شاخ پہ بیٹھے اسی کو کاٹ رہے ہو بیٹھے ہوئے, تمہیں پتہ چلنا. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جاوید اقبال کہتا ہے, لیکن یہ کہتا ہے ایرک فرام اور مزیلر جو ہے وہ کہتے ہیں یہ تو انسین سوسائٹی. پہلی بات تو یہ ڈسمینیٹ جو ہو رہی ہے وہ نالج تھوڑی ہو رہی ہے, وہ تو انفارمیشن ہو رہی ہے, انفارمیشن ہوتی ہے, وہ نالج تھوڑی ہوتی ہے. نالج تو وہ ہوتی ہے جو کہ ایک انفارمیشن کو اسیس کر کر, ڈائجسٹ کر کر آپ پروڈیوس کرتے ہیں کسی فارم کے اندر, تو آپ کی ایکٹیو انٹروینشن ہوتی ہے اس کے اندر, وہ تو ہے ہی نہیں. آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو ڈبل چیک کر سکیں, تو پہلی بات تو یہ انفارمیشن پھیل رہی ہے, نالج نہیں پھیل رہی. اور انفارمیشن جب بہت زیادہ پھیلتی ہے تو دوسرا پرابلم یہ کہ اس میں صحیح انفارمیشن کتنی ہے اور غلط انفارمیشن کتنی ہے, دوسرا پرابلم یہ انفارمیشن اسیسمنٹ. یا جتنی دیر میں آپ کو پتا چلتا ہے مجھے انفارمیشن مجھے ملی تھی وہ غلط. میں اگزامپل دیتا ہوں, ہمارے ایک دوست نے انٹرنیٹ سے ایک وہ کسی ڈاکٹر کا, یہ چائنیز ڈاکٹر کا ایک وہ آیا کہ بھائی پتے میں اگر پتھری ہو تو پتے سے پتھری نکالنے کا چائنیز طریقہ کیا ہے. تو وہ انہوں نے سارے پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے دیکھا اس کے اندر تصویریں بھی ہیں کہ پہلے آپ یہ کریں گے تو پھر یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ, اور وہ پتھر نکلنے کے بعد کیسے ہو, وہ پتھر نکلنے کی کے بعد کی تصویریں بھی ہیں. اور اس طرح اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس میں سیب کھانے آپ کو 5 دن تک, پھر آپ کو صبح 4 گلاس پانی پینا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اس طرح سے اولیو آئل کھانا ہے, اولیو آئل میں نیمبو ملا کے پینا ہے, اس طرح کی. یعنی کہ کوئی بھی دوا آپ کو نہیں کھانی, ساری نیچرل چیزیں کہ بھائی اولیو آئل نیمبو اور سیب آپ کو کھانے پینے, اس کے نتیجے میں وہ تھرو اسٹول پاس ہو جائے. اور اس کی ٹیکنیکل ٹرمنالوجی میں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا, اس طرح سے وہ نکلیں گے اور نکل کے ادھر آئیں گے اور ڈیو ڈینوم سے ہوتے ہوئے اور پھر وہ ایلیمنٹری کنال میں چلے جائیں گے اور پھر ایکسکریشن ہو جائے گی اس کی. تو یہ جو بڑے جہادیدہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ پہلے میں سیب کھاؤں تم سیب کھاؤ کون سیب کھاؤ, اچھا انہوں نے یہ بھی کہا ہر آدمی کے ہوتے ہیں, ہر آدمی کے گال بلیڈر میں اسٹون ہوتے ہی ہوتے ہیں. اب وہ بیٹھے تھے میرے ایک جاننے والے, ان سے میں نے پوچھا اس میں گڑبڑ لگ رہی ہے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ گال بلیڈر بلا بھائی شرم نہیں آتی تمہیں؟ میرے ابا کہنے لگے, میں کسی اور طرح سے پوچھ رہا تھا, میرے ابا نے شرم نہیں آتی تو پتا نہیں ہے گال بلیڈر جو ہے وہ کیسے سیکریٹ کرتا ہے, بائل جوس کیسے سیکریٹ کرتا ہے. میں نے کہا ڈسٹ ہوتی ہے نا وہ, میں نے کون سی ڈر وہی ہیپیٹو پینکریاٹک ڈسٹ مینڈک کا ڈائجسٹو سسٹم میں میں نے پڑھی تھی مینڈک کا, بولا وہ تو بائل جوس کرتی ہے اور وہ جو لیور جو ہے وہ کرتا ہے تھرو میمبرین, ڈکٹ کے تھرو نہیں کرتا. میمبرین میں سے پتھر نکلیں گے تمہارے خیال میں, اور تم اتنا پڑھے لکھے ہو کہ یہ تو میں نے کہا میں نے یہ تھوڑی پڑھا ہے, مجھے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, میرے سے کہاں پوچھ رہے ہو, اس سے پوچھ رہے تھے. وہ گاڑی میں پورا راستہ مجھے کنڈیم کرتے ہیں, پورا راستہ کنڈیم کر, اور اس کے بعد پورے کھانا بتایا یہ اتنے جاہل ہیں, یہ ان کی یہ دو پوڑی کے لوگ ہیں, یہ پتہ نہیں اسٹوڈنٹ کو کیا کرتے ہوں گے, اور پورے ساری دنیا میں تباہی پھیلانے جیسا وہاں سو. انہوں نے ایک ایسا ان کے ذہن میں کس آدمی کو یہ نہیں پتا اور یہ کھانے کو جا رہا تھا, تو میں نے کہا کہ کھا جاتے نا لوگ یہ سوچے بغیر, مجھے کیا پتا میری بایو لو میرے انٹرنل میکانزم کیا ہے, مجھے تھوڑی پتا ہے, مجھے کوئی بتا دے یہ ہے, کوئی مجھے کہہ دے کینسر. بہت سارے علاجوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کینسر نہیں ہوتا وہ کینسر کہہ دیتے ہیں, کینسر کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں, مر جاتا ہے آدمی. میرے دوست کے ساتھ ہوئے, میرے دوست کے والد کو یہاں ایڈمٹ کرایا گیا, ان کا جو ایسوفیگس ہے وہ بند ہو جاتا ہے غذا کی نالی, تو بےچارے نہ پانی پی سکتے تھے نہ کھانا کھا سکتے تھے, بند ہو جاتا صحیح. تو پہلے وہ ہومیوپیتھک سے علاج کرا رہے تھے, وہ کھل نہیں رہا تھا تو ان کو یہاں ایڈمٹ کرایا گیا. تو رحیم کے والد, تو وہ جو ہے بہت اچھا کوئی ڈاکٹر تھا, اس نے کہا کہ جب میں یہ کروں گا ٹیسٹ کروں گا, اچانک اس کے دماغ میں بایوپسی کروں گا, اب کیا کریں. انہوں نے کہا چلو بایوپسی کی رپورٹ آئی, اسے آگے کینسر, اسے فوراً ڈوز بنا دی, یہ بلٹ ڈوز ہوتی ہے نا, فوراً کیمو تھراپی ہوگی. یہ وہ جو میرا دوست ہے اس کینسٹ ہے, اچھی خاصی اس نے کیمسٹری پڑھی ہے, اچھی خاصی اس نے فارماکولوجی پڑھی ہے چیزیں, اور جو بھی لیٹر آتا ہے وہ پڑھتا ہے, اور ڈاکٹر سے بالکل ڈاکٹر کی سطح پہ ہی بات کرتا ہے. انہوں نے کہہ دیا میں بھی ڈاکٹر ہی ہوں, حالانکہ وہ فلسفے کے ڈاکٹر ہیں, ہر رپورٹ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے, اسے چیک کرتا ہے اس نے کیا لکھا, اور اگر رائٹنگ تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا لکھا کیا لکھا. اس نے کہا کہ یہ ابھی آپ یہ میڈیسن تو ابھی تو حلق خون کا بند ہے تو یہ میڈیسن کیسے شروع, انہوں نے ہم اس کو پہلے ڈائلیٹیشن کریں گے, نلی مار کے کھول دیتے اور اس کے بعد ہم شروع کرتے. بھائی یہ تو 80 سال کے ہیں, یہ وہ کیمو تھراپی کرانا وہ مطمئن نہیں. اس نے کیا کیا, کئی جگہوں سے ڈبل چیک کروایا, ایک مہینے بعد پتا چلا کہ وہ رپورٹ ٹھیک نہیں تھی. ایک مہینے بعد, ایک مہینے تک کس اذیت سے گزرا ہوگا وہ آدمی جس کے بعد میں کینسر کہہ دیا, اور اس نے جو ریزسٹ کیا دوا نہیں کھلانے دی, یہ خطرہ ہے نا کہ تمہیں جب فوراً نہیں کھلائی تو دیکھیں جی یہ ہو جائے گا, پھر آپ کی ذمہ داری ہے یہ وہ ہے فلاں. اس طبیب ڈاکٹر پاس ڈاکٹر پاس وہ پورا انویسٹیگیٹ کیا اس نے, اور انویسٹیگیٹ کرنے والوں سے پتہ چل گیا کہ رپورٹ ٹھیک نہیں تھی. اس نے ایک ادھم مچا دیا ہاسپٹل میں, بھاگ گیا ڈاکٹر, ڈاکٹر اس کو دیکھ کے بھاگ گیا تھا, ڈاکٹر جو تھا اس فلور پہ نہیں آتا تھا جس فلور پہ ان کے ابا تھے نا, بھاگ گیا تھا وہ آدمی. پھر دوسرا آدمی ایس 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 کا ایکسپرٹ تھا, وہ 5 سال اس کے بعد ان کے والد زندہ رہے, ان کو کینسر نہیں تھا. بات سمجھا نہیں, اگر وہ کھلا دیتا گئے تھے نا وہ کام سے, ایک چیز کا ان کو پرابلم ہی نہیں, ان کا وہ ایسوفیگس بند ہو جاتا تھا بس, یہ پرابلم تھا. اس نے اس کو کینسر کہہ کے بس ایک رپورٹ آئی اور اس کی بنیاد پہ بلٹ جو وہ تھے دے رہا. تو بھائی آپ مجبور ہو نا, اسے نالج کہو گے یا انفارمیشن کہو گے, ایک رپورٹ آئی ہے ایک انفارمیشن ہے نا, اس کو اس انفارمیشن کی بنیاد پہ شروع کر دیتا علاج. اور اگر مرتے تو بےچارے وہ مرتے, اس کے گھر والے مرتے, اس نے نہ اپنی ماں کو بتایا تھا نہ بہنوں کو بتایا, کسی کو نہیں بتایا تھا, تو بچ گیا ہے نا. اگر وہ بتا دیتا گھر والوں کو تو ہینڈل ہی نہیں کر سکتا تھا, وہ ایک ہینڈل ہی نہیں کر سکتا تھا, وہ اتنا میچور آدمی تھا کہ اس نے کسی کو نہیں بتایا, صرف 2-3 لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ پرابلم, نہ باپ کو بتایا اس نے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ بات تو ہم سے ٹھیک نہیں مانتے کہ نالج بڑی ہے جہالت بڑی ہے, نالج نہیں بڑی, انفارمیشن کا بلب بڑھنے سے آپ کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں رہی کہ آپ انفارمیشن کو ڈبل چیک کر لیں, لہٰذا آپ انفارمیشن کو بٹس اینڈ پیسز میں لے کر لوگوں کے مزلت پہ مزلت کرے جا رہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ ایک نیا سوڈو اسٹرکچر آف نالج جنریٹ کر دیتے ہو, سوڈو اسٹرکچر آف نالج. ٹھیک ہے, ایک ٹی وی پہ آتا ہے مڈ اسپیشلسٹ, مڈ اسپیشلسٹ بنا بیٹھا ہے تو وہ بتاتا اب آپ ہاں نہیں, اگر آپ انڈکشن کا میتھڈ اپلائی کر بھی لیں تب بھی وہ پروبیبل ہی ہوگا نا, انڈکٹیوسٹک ٹروتھ جو ہوتا ہے ویریفائبلٹی پرنسپل پہ چلتا ہے کہ اگر 10 کیسز میں وہ کنسسٹنٹ ہے تو آپ نے کہہ دیا اب ہمیشہ ایسا ہوگا, لیکن ابھی آپ نے 10 کیسز ہی تو اسیس کیے ہیں, انیومریبل کیسز کے بارے میں آپ رائے قائم کر رہے ہیں 10 کیسز کی بنیاد پہ, لہٰذا وہ پرابیبلی ٹرو ہے. تو وہ مڈ ایکسپرٹ جو ہے وہ بتاتا ہے اب آپ یہ والا لگا لیں, اب آپ یہ والی مٹی لگا لیں, اب آپ یہ والی مٹی لگا لیں, اب یہ والی مٹی لگا لیں, طرح کی بات ہے. تو ایک وہ بنیادی طور پر ڈاکٹر نہیں ہے, ورلڈ ایکسپرٹ بھی نہیں, اس نے کوئی کورس کیا ہوا ہے چائنا سے جا کے, ایک کورس کیا ہوا ہے اس کی بنیاد. اب اسے تو نہیں ایگزیکٹلی اسے خود تو نہیں پتا, اسے یہ پتا ہے یہ کیچڑ لگے گا تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, لیکن زمین کیا ہوتی ہے, ارتھ کیا ہوتی ہے, اس کی کتنی خصوصیات ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, کون سے کمپاؤنڈ, ایسا تو کچھ نہیں پتا, وہ ادارہ کھول کے بیٹھ گیا پیسے بنا رہا ہے. چائنا کے اندر جو آدمی یہ کر رہا ہوگا وہ ٹریڈیشنل اپنے ذرائع علوم کی بنیاد پر کو کمیونیکیٹ ہوتے ہوتے, تم نے 1 سال کا ایک کورس کیا تم آ کے بیٹھ گئے انسٹیٹیوٹ کھول کے, اور لوگوں کو مل رہے ہو کیچڑ, اور لوگ ملوا رہے ہیں اپنے جسموں میں کیچڑ, کس بنیاد پہ تمہارے ان پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ لیکن کیا تمہارے پاس علم ہے؟ تمہارے پاس صرف یہ علم ہے اس چیز کے لیے یہ لگایا جاتا ہے. تمہیں تو پتہ نہیں ہے نا اس کیچڑ کی کس طرح کی کانسٹیٹیوشن ہے, کتنا کون سے بیکٹیریا اس کے اندر ہوتے ہیں, کون سے نہیں ہوتے, اگر ہو جائے تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جاتا ہے, اس کا کوئی دوسرا امپیکٹ آ جائے تو کیسے. ایک سال کے اندر کون سی ٹوک چڑھا دی ہوگی بھائی تم نے ہیومن باڈی کے بارے میں, ہیومن کوٹینیس ایکسپریشنز کے بارے میں سب پتا جو ہے, ہیومن اسکن کے بارے میں سب. پوری زندگی لوگ لگا دیں ڈرمیٹولوجسٹ نہیں بن پاتے ہیں. تمہیں نہ اسکن کے بارے میں کچھ پتا ہے, نہ تمہیں مٹی کے بارے میں تمہیں کچھ پتا ہے. تم آگے ہو وہاں پہ اور لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں کیوں, کیونکہ تم انگریزی بولتے ہو, تمہارے اپنے منہ پہ کیچڑ بلوانے آ رہے ہیں, بھروسہ کر کے آ رہے ہیں کہ تمہارے پاس علم ہے, لیکن تمہارے پاس محض انفارمیشن ہے. علم حاصل کرنے میں انسان خون تھوک دیتا ہے, پوری زندگی لگاتا ہے وہ, تب اس کو علم ملتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پر کوئی علم کی بنیاد پر یہ کلیم نہیں, ہم تو اسیس کر رہے ہیں جو علم کے کلیمز ہیں. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے کہ وہ جو نالج ڈسمینیٹ ہو رہی ہے, انفارمیشن ڈسمینیٹ ہو رہی ہے, جس کے نتیجے میں رسک فیکٹر بڑھ رہا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے رسک سوسائٹی ہے. کیسی سوسائٹی ہے؟ رسک سوسائٹی ہے. رسک ویلیو اتنی زیادہ ہے, ان کے دھوکے کھانے کی اتنی زیادہ امکان ہے اس دنیا میں, جتنا کبھی نہیں, اتنی انسیکیور ورلڈ کبھی نہیں. گڈنز نے کہا تھا, یس مزیلس نے کہا تھا جی. دیکھو بھائی, مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتا, مارکیٹ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ ویلیو ایڈیشن کا ادارہ. اصل میں ویلیو کس چیز کی ایڈ ہوتی ہے, کس چیز میں ویلیو ایڈ ہوتی ہے اصل میں, اس چیز میں, اس میں جو ویلیو ایڈ کر کے مارکیٹ کرتی ہے, یہ تو مارکیٹ نہیں ہوتی, یہ تو گڈس مارکیٹ ہے. یہ تو ہمیشہ رہی ہے, ہمیشہ رہی ہے دنیا میں. کون سا ایسا تھا جس میں بازار نہیں ہوتا تھا؟ کیپٹلزم میں ویلیو ایڈ ہوتی ہے کیپٹل کے اندر. فائنینشیل مارکیٹ سپر سیڈ کرتی ہے گڈ مارکیٹ کو. اصل میں جو ایکیوملیٹ ہوتا ہے کیپٹل گڈ مارکیٹ میں تھوڑی ہوتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ بنا کر مارکیٹ کیپٹل جنریٹ کرتی ہے؟ اس سے نہیں ہو سکتی. اصل میں وہ جنریٹ کرتی ہے کیپٹل ایکیوملیشن کے ذریعے, جو کہ ڈیجیٹل ہوتا ہے دنیا میں, اور وہ ویلیو ڈیٹرمنٹ ایجنٹ ہوتا ہے بنیادی طور پر. جو فائنینشیل مارکیٹس ہوتی ہے نا, منی مارکیٹ اور فائنینشیل مارکیٹ, اسے ہم کہتے ہیں مارکیٹ. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تو اس کی ایکسٹینشن ہے. پاکستان جیسے معاشرے میں ہم مارکیٹ کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, اس کی وجہ یہ ہے مارکیٹ ایکسپینڈ نہیں ہوئی بھی. پاکستان کے اندر کتنے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں کل جن کا منی مارکیٹ کے ساتھ یا فائنینشیل مارکیٹ کے ساتھ تعلق ہے؟ کتنے لوگ ہوں گے تمہارے خیال میں؟ کتنے؟ 11 ملین لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں, 11 ملین اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں پاکستان کے اندر کل. جتنے بھی بینکس ہیں نا, ان سارے بینکس میں سارے پاکستانیوں کو جمع کر لو تو 11 ملین ہیں. 11 ملین اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں پاکستان کے اندر پورے. تو اگر پوری فائنینشیل مارکیٹ کلیپس کر جائے نا, پوری فائنینشیل مارکیٹ, تو پاکستان کی جو میجر پاپولیشن ہے نا, جو 160 ملین ہے, اس میں سے 150 ملین کو کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن وہ جو 150 ملین لوگوں کے پاس اوور آل اکانومی کا بلک ہے نا, وہ 30% بھی نہیں ہے. تو اصل میں کیپٹل کہاں پر ہے تمہارے خیال میں؟ روڈوں میں دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں, 2 روپئے 2 روپئے 2, اس کے پاس ہے؟ وہ تو فائنینشیل مارکیٹ کے اندر ہے. اسی لیے کہتے ہیں وہ کرمبل کر گئی تو سب کرمبل کر جائے گا. تو بنیادی طور پر کیپٹل فائنینشیل مارکیٹ میں کیپٹل کانسنٹریٹ ہوتا ہے, وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے. وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے تو سب ایکسپینڈ ہوتا ہے, اور وہ ایکسپینڈ نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ آپ کیپٹل کو الٹیمیٹ ویلیو ڈیٹرمنٹ کے طور پہ نہ لیں. ہر مارکیٹ کے نتیجے میں کیپٹل جنریٹ نہیں ہوتا, صرف کیپٹلسٹ مارکیٹ کے اندر کیپٹل جنریٹ ہوتا ہے. نان کیپٹلسٹ معاشروں کے اندر مارکیٹ ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ سی ایم سی ہوتی ہے. کیپٹلسٹ مارکیٹ کے اندر ایم سی ایم پرائم ہوتی ہے, تو وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ کہ اگر پنکھیا کے کیپٹلسٹ اکانومی سے تم جاتے ہو تو وہاں پر قدر افیکٹو ڈیمانڈ قدر کا تعین ہوتا ہے مارکیٹ کی بنیاد پر. نان کیپٹلسٹ سوسائٹی میں قدر کا تعین مارکیٹ کی بنیاد پر تھوڑی ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کے پاس کام مال تھا, قدر تھی حضرت عیسیٰ کی, عیسائی معاشرے میں تھی نا حضرت عیسیٰ کی قدر تھی, حواریون کی بھی قدر تھی. بادشاہ کنورٹ ہو گیا, بادشاہ کنورٹ ہو گیا بازن ٹائم, آج روم چھوڑ دیا اس نے, اپنا جدی پشتی علاقہ چھوڑ کے آ گیا ادھر. کتنے ہزاروں لوگ اس کے ساتھ سفر میں مارے گئے. قدر کا تعین ہوتا تھا اس بنیاد پہ کہ خیر کیا ہے. مارکیٹ سوسائٹی یا مارکیٹ فریم ورک کے اندر قدر کا تعین افیکٹو ڈیمانڈ از ڈیٹرمنڈ بائی دا ون ہو ہیز کیپٹل, اینڈ ان کیپٹلسٹ مارکیٹ اٹس ناٹ یو ہو اونز کیپٹل, اٹ از دی کیپٹل ہو اونز یو. آپ کیپٹل کو اون تھوڑی کرتے ہو, کیپٹل آپ کو اون کرتا ہے. کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کس ویلیو کی؟ مشین کسی سے ہی سمجھتے ہیں تمہارے خیال میں, اسے صحیح سمجھتے ہیں یہی سے وہ کہتے ہیں کہ جو میں اس چیز میں سرمایہ کاری کروں گا جس کے نتیجے میں سرمایہ بڑھ جائے, تو اس کی کمٹمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی نہیں, اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے سرمایہ کے ساتھ. تو جس میں سرمایہ زیادہ تیزی سے ایکسیلریٹ کرے گا اس میں ہوگی نا سب سے زیادہ سرمایہ کاری ڈیمانڈ کے اصول کے ساتھ. تو سب سے تیزی سے سرمایہ کاری کہاں ہوتی ہے؟ کمپیوٹر, یہ موبائل فون بنانے میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہوتی ہے سرمایہ کے اندر, فائنینشیل مارکیٹ, جس میں ایک سیکنڈ میں تم کروڑوں بنا لیتے ہو, ایک سیکنڈ میں تم ٹریلین ڈالرز بنا لیتے ہو. صحیح تم نے داؤ کھیل دیا تھا. تو بنیادی طور پر آپ جب کہتے ہیں کہ سرمایہ کے میدان میں جو چیز فلرش کرتی ہے, گڈز مارکیٹ کے اندر وہی چیزیں پریویل کر سکتی ہیں جو کہ لنکڈ ہوں سرمایہ کے ساتھ. اگر بازار زر کے بازار کے ساتھ جو لنک نہیں ہوتی وہ پھل پھول نہیں سکتی. اور زر کے بازار جو ہوتے ہیں, منی مارکیٹ جو ہوتی ہیں, وہ ہواؤں کے اندر نہیں کھڑی ہوتی. اس کو لیے ایک خاص قسم کی علمیت درکار ہے, خاص قسم کا انسان درکار ہے, خاص قسم کی ویلیوز درکار ہے. وہ تمام ویلیوز کو بریک کرتی ہیں جو ایکیومولیشن فار دی سیک آف ایکیومولیشن کو کاؤنٹر کرتی ہیں. تو بازار کا جو تصور ہے تمہارے ذہن میں, وہ جو ہمارے یہ صدر بازار یا حیدری مارکیٹ, یہ نہیں ہوتا بازار. بازار ہوتا ہے فائنینشیل مارکیٹ, جو کہ نیبرز میں اور وینس میں اور نیو یارک میں اور یو نو وال اسٹریٹ میں اور یو نو یہاں پہ ہوتی ہے. اور وہ ویلیو ڈیٹرمنٹ ایجنٹ ہوتے ہیں. میں نے بتایا کہ صرف 11 ملین لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں پاکستان کے اندر, لیکن پاکستان کا جو اوور آل کیپیٹل ہے نا, اس کے اندر ان کا پروپورشن 80% سے بھی زیادہ ہے. سمجھے؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے سرمایہ کی الوہیت کو کوشچن نہیں کیا تو تم کوشچن نہیں کر سکتے اس نظام کو.